میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا, وہ جنگل میں جا رہا تھا. تو اب جنگل میں گزر رہا تھا, کچھ رستے سے بھٹک گیا. اب اس کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ میں راستے میں کہاں ٹھہروں گا, کہاں قیام کروں گا, پتہ نہیں کیسی جگہ ہوگی. تو چلتے چلتے اس کو کچھ روشنی کے آثار نظر آئے, تو اس روشنی کی طرف وہ چل پڑا. جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ ایک بہت شاندار مکان ہے. دروازہ کھٹکھٹایا تو ایک آدمی باہر نکلا. اس نے کہا کہ بھائی میں مسافر ہوں, راستہ بھٹک گیا ہوں. میں کہا ہاں ہاں آئیے, تشریف لائیے, یہ مسافروں کے لیے تو جگہ ہے. میں کہا بہت اچھا. اب وہ دیکھا, اندر لے گیا تو شاندار کمرے بنے ہوئے اس میں اور آرام کی جگہ موجود. اس نے کہا تم تھکے ہو کے پہلے جو ہے غسل کر لو. تو غسل کیا, گرم پانی موجود, خوش ہو گیا. پھر جب کھا کر باہر نکلا, نہا کر باہر نکلا تو کھانے تیار, قسم قسم کے کھانے. حیران کی, یا اللہ جنگل میں ایسا انتظام. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ بھائی اب تم تھکے ہو گئے, میزبان نے یہ بستر ہے, دیکھا شاندار نرم نرم بستر, بہت تھا بس تھکا ہوا تو تھا, لیٹا اور لیٹتے ہی سو گیا. جب صبح سوک کر اٹھا تو پھر اس نے پوچھا کہ بھائی یہ سب انتظامات کس کے ہیں؟ اس نے کہا کہ بھائی کوئی کرایہ اور کچھ؟ اس نے کہا کچھ نہیں, یہ سب کسی کوئی اس کی اجرت نہیں ہے, سب مفت ہے. کھانا پینا, رہنا, ٹھنڈا گرم پانی اور بستر سب. پوچھا یہ انتظام کس نے کیا؟ تو اس نے کہا کہ ایک کریم ہے, ایک سخی ہے, یہ سب انتظامات اس کی طرف سے. اس نے کہا اچھا, مجھے پوچھا کہاں رہتا ہے, بتایا کہ فلاں جگہ پر یہ رہتا ہے, شہر میں اس کا یہ پتہ اور عنوان اور ایڈریس ہے. اب وہ پتا اس نے لیا جیب میں رکھا چل پڑا. تو اس نے پوچھا کیا ہر مسافر یہاں پر ایسے ہی آتا ہے اور اس کے ساتھ یہی انتظام ہوتا ہے یا میرے ساتھ خاص؟ لیکن نہیں, ہر مسافر کے ساتھ یہ خاص ہے, عام ہے یہ انتظام, یہ خاص انتظام سب کے لیے عام ہے, یہ خاص انتظام سب کے لیے عام ہے.
کچھ گون زیادہ معلوم ہو رہی ہے یار.
یہ خاص انتظام سب کے لیے عام ہے, جو مسافر آ جائے بلا کسی تفریق کے, نہ رنگ نہ نسل نہ زبان, ہر ایک کے لیے یہ عام ہے کہ جو آئے اور اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. یہ اس سخی اور کریم نے جنگل میں کے مسافروں کے لیے انتظام کیا. اب میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو اصل میں یہ جو دنیا ہے یہ دنیا بھی مسافر خانہ ہے. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو پکڑ کر فرمایا کہ کن فی دنیا کأنک غریب, کہ اے صحابی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے, ان سے فرمایا کن فی دنیا کأنک غریب, کہ تو دنیا میں ایسے رہے کہ ایسے کہ تو مسافر ہے. او عابر السبیل, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آگے بڑھ کر فرمایا بلکہ ایسا مسافر بن کر رہے جیسے راستہ چل کر رہے, راستے میں چلنے والا مسافر ہوتا ہے. کیونکہ راستے کے جو چلنے والا مسافر ہے جب اسٹیشن سے اترتا ہے تو اسٹیشن والے کو بولتا ہے کہ بھائی چائے والے کو مجھے ایک کپ چائے دے دو. اب وہ چائے کیا ہوتی ہے؟ گرم پانی ہوتا ہے اس کے, اور جوشاندے کے ذائقے میں کچھ فرق نہیں معلوم ہوتا, ایسا لگتا ہے یہ اور جوشاندہ ایک برابر ہے. لیکن مسافر کیا کرتا ہے؟ کہتا ہے کہ چلو کوئی بات نہیں, سفر میں ہوں, گھر جا کر بیوی کے ہاتھ کی گرم گرم چائے پیوں گا اور مزیدار دودھ پتی والی چائے پیوں گا, یا اپنے دوست اپنے جس مہمان کے جس میزبان کے پاس جا رہا ہوں وہ میرا میزبان بڑا کریم ہے, وہ بڑا خیال بڑا اچھا دوست ہے, میں اس کے پاس جا کر اچھی عمدہ چائے پیوں گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ دیکھو یہ دنیا جو ہے مسافر خانہ ہے, بلکہ ایسا ہے کہ چلتے چلتے بس چلنے والا, یعنی یہ تعبیر کر دی کہ تم اس دنیا کو مسافر خانے سے زیادہ مت سمجھنا. اور مسافر خانے کے اندر بندہ یہ نہیں سوچتا کہ گدا شاندار ہو, گدا نرم ہو, کپڑے ایسے ہوں گے اور لیٹرین ایسا ہونا چاہیے, یعنی وہ اپنا کوئی انتظام اپنی کوئی تجویز نہیں رکھتا. دیکھو بھائی ادھر ادھر نہ دیکھو یار, مقرر کو تکلیف ہوتی ہے, مضمون جو ہے اس پہ اندر توجہ بڑھ جاتی ہے, کیونکہ آپ کی مشتاق نظروں سے مضامین ملے گے مجھ کو, وہ کہ میں کچھ نہیں لیکن آپ ہی کی طلب کے مطابق اللہ مجھ کو مضمون دے دے گا جو آپ کی طلب ہوگی. لہٰذا ادھر ادھر نہ دیکھو, متوجہ رہو, شاید کہ اللہ پتہ نہیں کیا بات عطا فرما دیں. اور کیا بارش کا قطرہ, بارش تو بہت برستی ہے, بارش تو بہت برستی ہے, لیکن جس قطرے کو حکم ہوتا ہے وہی سیپ کو حکم ہوتا ہے کہ اپنا منہ کھول لے, اور پھر وہ قطرہ اللہ کے حکم سے سیپ کے اندر جاتا ہے, اور پھر کتنے قطرے ایسے ہیں, کتنے ہی قطرے ایسے ہیں اور کتنے سیپ ایسے ہیں کہ جن کے منہ کھلے ہوئے ہیں, کتنے ہی قطرے ایسے ہیں جن کے جو ہے وہ سیپ میں جاتے ہیں, لیکن ہر قطرہ موتی نہیں بنتا, اور ہر سیپ کو موتی کے بار اٹھانے کا اور موتی کا بوجھ اٹھانے کا شرف نہیں ملتا. اللہ کی مرضی اور منشا ہے, یہ فضل ہے, یہ مولا کا فضل ہوتا ہے کہ کس قطرے کو سیٹ میں جانے کا حکم دے, اور پھر اس کا حکم ہو جائے کہ ارے بھائی بیٹھ جاؤ, اے بھائی, کس قطرے کو حکم ہو اور پھر وہ قطرہ موتی بن جائے. لہذا بارش مانگے اللہ تعالیٰ سے, رحمت کی بارش مانگے, اور پھر کس دل کو کھلا رکھے, پتہ نہیں کون سا قطرہ بارش کا جو ہے وہ موتی بن جائے اور ہمارا بیڑا پار ہو گئے, مقرر کا بھی آپ کا بھی, میں بھی محتاج ہوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, اس کو مسافر خانے کی طرح سمجھو. لہذا جو اس کریم نے جو انتظام کیا, لہذا فرمایا کہ یہ دنیا بھی اسی طرح مسافر خانہ ہے. اب اس دنیا میں آنے والے تین قسم کے لوگ ہیں, کیونکہ دنیا میں اللہ نے انتظامات کیے نا, سورج کا نکلنا, اس کا غروب ہونا, سورج کی جو شعائیں ہیں یہ حیات بخش ہے, سورج کی جو شعائیں ہیں یہ حیات بخش ہے, اس کے اندر اللہ نے حیات رکھی ہے, ایمانی حیات بھی, جسمانی حیات بھی ہے, اور نباتاتی حیات بھی ہے, اور حیوانی حیات بھی ہے اس میں, یعنی حیوان کے لیے بھی اس میں زندگی ہے، انسان کے لیے بھی زندگی ہے، اور یہاں تک کہ پھل پودے ان کے لیے بھی اس میں زندگی ہے. لہذا جہاں پر سورج نہیں نکلتا وہاں غلہ بھی ایسا نہیں پیدا ہوتا، جہاں سورج ہوتا ہے وہاں کا غلہ بھی عمدہ ہوتا ہے. اور اسی طرح جس آدمی کو سورج کی شعائیں لگتی ہے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر اثر رکھا ہے، یہ اللہ نے اثر رکھا ہے. سورج کیا ہے؟ سورج تو محتاج ہے. لہذا یہ اللہ تعالیٰ نے پورا انتظام کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، آسمان ہے، زمین ہے. آسمان سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے سورج کی شعائیں سمندر پر پڑتی ہیں، سمندر بھی اللہ کی مخلوق ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی ان شعاؤں میں اللہ نے یہ اثر رکھا کہ اس کی گرمی سے، اس کی گرمی کو سمندر جذب کرتا ہے، اس کی گرمی کو سمندر جذب کرتا ہے، اور پھر جذب کر کے سمندر میں سے بخارات اٹھتے ہیں، اور وہ بخارات ہوا اس کو بخارات کو اٹھا کر اوپر لے جاتی ہے. پھر وہ بادل کی شکل میں تیار ہو جاتے ہیں کہ جس کے اندر وہ بخارات پانی بن جاتے ہیں. اور پھر اور کمال یہ ہے، اللہ اللہ اللہ، اللہ کا کمال ہے کہ وہ سمندر کا پانی کڑوا ہے کہ نہیں، نمکین ہوتا ہے، کڑوا. 50% نمک ہے سمندر کے پانی میں، 50% نمک ہے سمندر کے پانی میں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کار فرمائی دیکھیے، اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے کہ نمکین پانی اٹھتا ہے لیکن جب وہ بادل سے پانی برستا ہے تو کیسا میٹھا ہوتا ہے. کون سا فلٹر پلانٹ ہے جو بادلوں میں لگا ہوا ہے؟ کون سی مشین ہے جو بادل میں لگی ہوئی ہے؟ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے نمونے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر ہیں، اللہ کی قدرت کے یہ عجیب کارنامے ہیں. یہ کار فرمائی اللہ کی ہے، اور یہ انتظام اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا ہے. پھر وہ بادل جو ہے ہوا کے دوش پر، ہوا کے کندھوں پر آگے چلتا ہے. اب سائنسدان کو دیکھو، سائنسدان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ اگر خلیج بنگال اور بحیرہ عرب، عربین سی پر سورج کی شعائیں پڑتی ہیں، بحیرہ عرب پر سورج کی شعا پڑتی ہے، اس شعاؤں سے بادل بنتے ہیں. اگر بخارات اٹھتے ہیں وہ بادلوں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں، پھر ہوائیں اور بادلوں کو لے کر آگے چلتی ہیں شمال مشرق کی طرف، وہاں لے کر جاتی ہوائیں. پھر اس کے بعد وہ بادل جو ہے ہمالیہ پہاڑ سے ٹکراتے ہیں، کوہ ہمالیہ کا جو سلسلہ ہے وہاں سے ٹکراتے ہیں، اور پھر بادل وہاں سے پلٹ کر واپس آتے ہیں. اور پھر جو ہے بر صغیر وغیرہ جو ہندوستان پاکستان یہاں پر برستے. تو سائنسدان کہتا ہے کہ اگر ہمالیہ پہاڑ نہ ہوتے تو یہ بادل یہ وسط ایشیا میں چلے جاتے، اور آذربائیجان، تاشکند اور بخارا کو جا کر سیراب کرتے، اور ہندوستان، بنگلہ دیش وغیرہ مثل منگولیا کے صحرا کی طرح ہوتا. یہ سائنسدان کی تحقیق ہے، یہ سائنسدان کی تحقیق ہے. لیکن ان ظالموں کو تحقیق تو کرنی آتی ہے، لیکن تحقیق کے پیچھے جو اللہ کی کار فرمائی ہے ان کو اس کو حاصل کرنے کی توفیق نہیں ہے کہ ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ سورج بھی اللہ کا بنایا ہوا ہو، سمندر بھی اللہ کا، پھر سورج کی جو شعاؤں سے بخارات بنتے ہیں یہ بھی اللہ کا انتظام ہے، پھر وہ بخارات جو بادل بنتے ہیں یہ بھی اللہ کا انتظام ہے، پھر وہ کڑوا پانی، نمکین پانی جو میٹھا ہو جاتا ہے یہ بھی اللہ کا انتظام ہے، وہ ہوا جس پر بادل چلتے ہیں وہ ہوا بھی اللہ کی ہے، پھر جو پہاڑ ہے وہ پہاڑ بھی اللہ کا پیدا کیا ہوا ہے، پھر پہاڑ سے جو ٹکرا کر بادل آ کر برستے ہیں یہ بھی اللہ کے حکم سے برستے ہیں. یہ سائنسدان تحقیقات میں تو پڑے ہیں، لیکن ان کی تحقیقات نے ان کو اللہ سے غافل کر دیا. ان کی تحقیقات کو اللہ سے غافل کر دیا انہوں نے. لیکن مومن بندہ کہتا ہے ارے تو اپنی سائنسی تحقیقات کی بھرے کو لپیٹ کے بتی بنا کر رکھ لے، ارے یہ سب ہمارے اللہ کا انتظام ہے، ہم اللہ تعالیٰ کے حکم سے روٹی پاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارا غلہ، ہماری صحت، ہماری بارش، ہمارا پانی اور ہوا، یہ سب اللہ کے حکم سے. لگا دیکھ لو، ہوا جو ہے، ہوا انسانی جان کے لیے بہت ضروری چیز ہے. ہوا جو ہے انسانی جان کے لیے بہت ضروری چیز ہے، کیونکہ اس میں آکسیجن ہوتی ہے جس میں انسان کی حیات کی ضمانت ہے. یہ ضامن حیات ہے، ضامن حیات انسانی ہے، آکسیجن کی اس کو ضرورت ہے. جتنا اوپر اٹھتے چلے جائیے ہوا کے اندر آکسیجن کی مقدار کم ہوتی چلی جاتی ہے. سائنسدان بیٹھے, دیکھو ڈاکٹر صاحب بیٹھے, پوچھ لو. لہٰذا اتنی تو آپ کو بھی پتا ہے کہ جب چاند پر جاتے ہیں آسمانوں کی طرف ہے نا چاند, تو خلائی جو مخلوق جاتی ہے وہ آکسیجن ماسک اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے, آکسیجن کے سلینڈر اپنے ساتھ لے کر جاتی ہے, کیونکہ وہاں کی ہوا میں آکسیجن نہیں ہے. تو پتا چلا اصل میں اللہ تعالی کو زندگی زمین پر ہی مقصود تھی, اس لیے جہاں ضرورت تھی وہیں آکسیجن پیدا کی. اللہ تعالی سے بڑھ کر دنیا اور اس کے نظام کو سمجھنے والا کوئی نہیں ہے, ہم نہیں سمجھ سکتے. لہٰذا یہ نہ سمجھ ان کو کہ تحقیق تو کر لی کہ اوپر آکسیجن نہیں ہے. ارے ظالم, اسی سے پتا چلا کہ تو آسمان پہ زیادہ مت اڑ, تو زمین پر رہے, زمین پر اللہ کا بندہ بن کر رہے تو اللہ تعالیٰ تیری ضرورت کی اور تیری تمنا دنیا میں پوری کر دیں گے. زمین پر ہی تجھ کو سب کچھ مل جائے گا, تو زیادہ اڑنے کی فکر مت کر, زمین پر بندہ بن کر رہے, اللہ کا بندہ بن کر رہے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں اب یہ دنیا کا جو انتظام ہے, کتنے لوگ آتے ہیں, ایک آدمی آیا اس نے پوچھا بھی نہیں کہ یہ سورج کس نے پیدا کیا, یہ زمین کس نے پیدا کی, یہ آسمان کس نے پیدا کیا. بس وہ آیا, اپنے کو اس نے کیا سمجھا کہ ایکسپورٹ امپورٹ ایکسپورٹ کی مشین, درآمدات اور برآمدات کی مشین. یعنی امپورٹ ایکسپورٹ کیا ہے کہ کھایا, کھانے کا نام کیا ہے امپورٹ, اور ایکسپورٹ کیا ہے تو کھانا نکال دیا, یہ ایکسپورٹ ہے. درآمدات کا نام امپورٹ ہے کہ نہیں ہے, کھانا درآمد کیا یہ کیا ہے امپورٹ ہوا, اور پھر اس کے بعد پخانا بن کے نکل گیا یہ ایکسپورٹ کر دیا, یہ برآمدات ہے. کہتے ہیں نا ملک کی برآمدات میں ترقی ہو رہی ہے, تو یہ برآمدات ہے. یہ کھانے انسان جو ہے وہ کھانے پینے کی مشین امپورٹ ایکسپورٹ مشین بنائے کہ رات کو کھایا صبح کو لیٹرین میں جمع کر دیا, یہ انسانی زندگی ہے. یہ اس نے اپنی زندگی اس کو بنایا ہوا ہے, ساری زندگی اسی میں گزار دیتا ہے اور منع اور دنیا سے چلا گیا. ایک آدمی آیا, اس کا نام کیا ہے, اس کا نام ہے کافر, کہ جس نے خبر بھی نہ لگانے کی کوشش کی یہ سب انتظامات کس کے ہیں, یہ سب انتظامات کس کے ہیں کہ زمین دیکھو بنجر ہے, اس پر انسان ہل چلاتا ہے, کھدائی کرتا ہے, بالو مٹی ڈالتا ہے, پھر بیج ڈالتا ہے, اس پر پانی دیتا ہے, گندی کھاد بدبودار کھاد ڈالتا ہے, لیکن اس بدبودار کھاد میں سے خوشبودار پودے کیسے پیدا ہو گئے. وہ کیا کہتا ہے, یہ میری عقل کا کمال ہے, یہ میری سائنس کا کمال ہے, یہ میری عقل اور یہ میری سائنس کا کمال ہے. تو اس عقل کے پٹھے سے, الو کا پٹھا نہیں بولا بھائی میں نے, حالانکہ الو کے پٹھے کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. سنیے, میرے شیخ فرماتے ہیں کہ امپریس مارکیٹ صدر میں پرانے وقتوں کی بات ہے, ایک آدمی الو بیچ رہا تھا جس کو بارے لوگ چغت بھی بولتے ہیں, اور میرے خیال میں فارسی میں چرد بولتے ہیں, چرد استار, الو استار. تو اب وہ کیا, ایک بڑا الو تھا ایک چھوٹا الو تھا, تو اس نے پوچھا کہ یہ الو کتنے کا ہے. دیکھو قریب آ جاؤ یوسف, دور مت بیٹھو, کہ جگہ جب خالی ہو تو آگے آ جاؤ, پیچھے کے پنکھے چلاؤ بھائی. تو اس نے پوچھا کہ بھائی یہ الو کتنے کا ہے, تو اس نے کہا یہ جو بڑا والا الو ہے یہ 10 روپے کا ہے, 5 روپے کا, بڑا والا الو جو ہے وہ 5 روپے کا ہے, اور یہ جو چھوٹا والا الو ہے یہ 10 روپے کا ہے, الو کا بچہ ہے. تو اس نے کہا صاحب یہ کیا بات ہوئی, الو 5 روپے کا اور الو کا بچہ 10 روپے کا, حالانکہ ابا کی قیمت کم اور بیٹے کی قیمت زیادہ, یہ تو الٹا قاعدہ ہے. اس نے کہا اصل میں بات یہ ہے, جب آپ کی لڑائی ہوتی ہے کسی سے, آپ کو غصہ آتا ہے, تو آپ سب الو پر اکتفا نہیں کرتے, بلکہ جب تک اگر کوئی آدمی کہتا ہے الو تو اگلا آگے سے کہتا ہے تم الو بھی ہو, الو کے پٹھے بھی ہو. تو لہٰذا کہا تم کو جو مزہ ملتا ہے الو کا پٹھا, پتا چلا اس میں زیادہ مزہ ہے, تو الو 5 روپے کا اور الو کا پٹھا 10 روپے کا, اس لیے اس کی قیمت زیادہ ہے. تو انسان آیا, کافر نے یہ دیکھا اور دنیا میں آیا, کھایا پیا, وقت گزارا اور چل پڑا. پھر ایک انسان آیا, اس نے دیکھا یہ سب انتظامات ہیں, سورج ہے, زمین ہے, آسمان ہے, چاند ہے, دنیا میں ہر چیز نعمت موجود ہے. تب اس نے پوچھا کہ بھائی یہ سب انتظام کس سے ہے, بتایا کہ بھائی یہ تو انتظامات جس کا ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, جو زمین اور آسمان کی خالق ہے, سورج اور چاند تو اسی نے پیدا کیا ہے, اور درخت تو یہ سب اسی نے اگائے ہیں, بدبودار کھاد میں سے خوش خوشبودار پودے کرنا پیدا کرنا یہ اللہ کی قدرت کے کارنامے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے پھر رفتہ رفتہ بڑھتا ہے وہ چلنے لگتا ہے. یہ جانور دنیا کی ہر چیز وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے. دیکھا اچھا اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے, چلو ہم اس اللہ پر ایمان لاتے ہیں. اب وہ اللہ پر ایمان لایا لیکن اس سے آگے ترقی نہیں کرتا. کبھی اس نے یہ نہ پوچھا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو کہاں ملیں گے, کیسے ملیں گے, اللہ کہاں ملیں گے, کیسے ملیں گے. اس سے غافل اللہ تعالیٰ سے نفرت کی. وہ اللہ پر ایمان تو لایا لیکن اپنی زندگی ایک جانور والی زندگی بنائی. کلمہ تو پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لیکن جب مر کر گیا یہاں پر تو خالی ہاتھ گیا. اللہ تعالیٰ نے جو دنیا کے بنانے کا مقصد پیدا کیا تھا کہ دنیا کو جس مقصد سے پیدا کیا تھا وہ اس مقصد سے غافل رہا. جیسا آیا تھا ویسا چل پڑا. اسی کو ایک بزرگ نے فرمایا, کیا عجیب تعبیر فرمائی. فرماتے ہیں کیا کرنے کو آئے تھے کیا کر چلے. تہمتیں چند اپنے سر پر دھر چلے. وہاں سے لائے تھے پرچہ بھی نہ ساتھ میں. وہاں سے جب یعنی دنیا میں جب آتا ہے بچہ کوئی پرچہ ساتھ میں نہیں ہوتا, کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہوتی. وہاں سے لائے تھے پرچہ بھی نہ ساتھ میں, اور یہاں سے سمجھانے کو دفتر لے چلے. یعنی حسابات کھاتے کے کھاتے اپنے ساتھ لے کر جا رہے ہیں کہ ہم نے زندگی یوں گزاری, یہ کیا وہ کیا, شادی کی, بڑے ہوئے, بچے پیدا کیے, بڈھے ہوئے, مال میں جمع کیا اور دنیا سے چل پڑے. نہ اللہ کو حاصل کیا, نہ مقصد کو پوچھا کہ ہمارے پیدا ہونے کا مقصد کیا ہے. یہ سن بھی لیا کہ ہماری پیدائش کا مقصد اللہ کی بندگی, اللہ کی اطاعت ہے, لیکن اس مقصد سے غافل اتنا رہا کہ وہ مقصد تو معلوم تھا, علم مقصد بھی اس کو ہوا لیکن احساس مقصد سے یہ عاری تھا, خالی تھا یہ احساس مقصد سے. جس اللہ تعالیٰ نے مقصد کو پتہ چلا کہ پیدائش کے مقصد عبادت ہے لیکن اپنی زندگی غفلت سے گزاری, پتہ کیا اچھا فلاں قریب شہر میں رہتا, اچھا بھائی اب چل پڑے, جنازہ قبر میں چلا گیا. یہ دو آدمی ہو گئے نا, اب تیسرا آدمی آتا ہے. اب آیا اس نے دیکھا کہ جنگل کے اندر یہ سب انتظامات. اس نے پوچھا کہ بھائی اس قریب کا مجھ کو پتہ بتاؤ. اب یہ دروازہ تلاش کرتا پوچھتا پاچھتا کہ وہ کریم ہے, وہ سب پتا اس کے پاس لکھا ہوا ہے, پوچھتا پاچھتا معلوم کرتا ہوا اس کریم کے دروازے پر گیا اور جا کر اس کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے ایسے بیابان میں, جنگل میں, صحرا کے اندر کتنا عمدہ انتظام کیا ہے, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ہر چیز کی فرما بردار ہے, کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اللہ کی بندگی میں جان لاتے ہیں کہ اللہ تیرا کیسا کیا ٹھکانا کہ مسافر خانے کے اندر تو نے ہماری کتنی آرام کی سہولتوں کی سہولتیں مہیا کر دی, ہمارے آرام کی چیزیں لگا دی اور تمام مخلوقات کو. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنیا خلقت لکم, کہ یاد رکھو کہ جو دنیا ساری کی ساری یہ تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے. یہ لام جو ہے ملکیت کا ہے, یعنی یہ دنیا تمہاری ہے. وہ ان لکم, لیکن خبردار یہ اپنی مرمت کرنا, ذرا اپنا بھی خیال کرنا, دنیا تو تمہاری ہے. وہ ان لکم خلق تم للآخرہ, لیکن تم آخرت کے ہو, تم ہمارے ہو. دنیا تمہاری ہے لیکن تم ہمارے ہو. لہٰذا ہم سے نہ لگا پھر لینا, دنیا تمہاری تم ہمارے. دنیا تمہاری اور تم ہمارے ہو. اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں شاعر نے کہا کہ تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. پوچھا انہوں نے, لہذا اللہ نے خود فرمایا یہ جو پتہ دیا یہ پتہ قرآن مجید میں پتہ دے دیا, اور اس پتے کو سمجھانے کے لیے اللہ نے رسول اللہ کو بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھو اس ایسے تمہیں پتہ نہیں چلے گا. الرحمن فاسأل به خبیرا, کہ جس رحمان نے اس کائنات کو پیدا کیا, انسان کو پیدا کیا اس رحمان کی خبر کس سے پوچھو. الرحمن فاسأل به خبیرا, اس سے پوچھو جو باخبر ہے. بے خبر سے مت پوچھنا, کیونکہ دو اندھے ایک اندھے نے کہا دوسرے کو ارے میاں تم تو سمجھدار ہو کیوں جگہ چھوڑتے ہو, آگے بیٹھو, اتنے پرانے ہو کر ایسا کرتے ہو, جب خالی جگہ ملے تو اس کو پر کرو. جیسے لوگ خالی پلاٹ دیکھتے ہی اس پہ قبضہ جما لیتے نا, فوراً کھدائی شروع کر کے اپنا قبضہ لگا لیتے. یہ حرام ہے. یہاں تک کہ جو زمین حکومت کے لیتا ہے نا لیز کی 120 گز ہے, اس سے ایک انچ بڑھانا بھی یہ گناہ ہے, ایک انچ بڑھا کر زیادہ لینا یہ بھی گناہ ہے. لیکن افسوس ہے کہ فکر ہی نہیں ہے, تہجد چھوٹتی نہیں ہے اور ذکر و تلاوت چھوٹتا نہیں ہے اور دوسرے کی زمین بھی چھوٹتی نہیں ہے. کسی کو شاعر نے کہا اکبر الہ آبادی نے, خلاف شریعت شیخ, اب پنکھے چلاؤ بھائی, خلاف شریعت شیخ, خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں ہے. پوچھتا ہے کہ حضور یہاں قبلہ کدھر ہے, کیونکہ قبلے کی طرف تھوکنا منع ہے نا, ناپسندیدہ ہے کہ قبلے کی طرف رک کر کے نہ تھوکے. تو پوچھتا ہے کہ قبلہ کدھر ہے تاکہ دوسری طرف تھوکے. لیکن شاید کیا کہا, خلاف شریعت شیخ تھوکتا بھی نہیں ہے, اندھیرے اجالے مگر جھکتا بھی نہیں ہے. اندھیرے میں گڑبڑ بھی مار دیتا ہے, دل میں گندے خیالات پکاتا ہے عورتوں کے, چپکے چپکے عورتوں کو دیکھ لیتا ہے, نظر جھکا کر ایسے چپکے سے دیکھ لیتا ہے. اور جہاں زمین ہے کسی کا مال آیا فوراً دبوچ لیا, اور زمین ہے وہ گھر جتنا تھا حکومت نے اسے آگے بڑھا لیا, لمبی لمبی موٹی موٹی دیواریں کھڑی کر لی. ارے اللہ کے بندے تسبیح جو ہے ابھی جیب میں رکھ لو, یہ عبادت ہے, اس عبادت میں دوسری دعوت نہ جمع کرو. آپ تو پرانے آدمی ہو, روزانہ ہر جمعے آتے ہو نا, جیب میں رکھ لو تسبیح, بیان سننا یہ عبادت ہے. ارے میں تو بیان تو دور کی بات, نیک لوگوں میں بیٹھنا بھی عبادت ہے, چاہے کوئی تقریر نہ ہو صرف بیٹھ جانا عبادت ہے, صرف بیٹھنا. تو ایسے وقت میں تسبیح پڑھنا نہیں چاہیے. دوستوں سے کی ملاقات یہ بہت بڑی نعمت ہے, اس وقت میں تسبیح پڑھنا یہ بس فہم کی کمی ہے. توجہ سے سنیں, غور سے سنیں, تسبیح سے تو توجہ بڑھ جائے گی, کیونکہ تسبیح میں بھی توجہ ڈال رہا ہوں, میں بھی توجہ ڈال رہا ہوں اور تسبیح پڑھنے والا بھی توجہ ڈالا ہے, تو بتائیے لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی, ہماری تسبیح پڑھنے والے کی دوستی کیسے ہوگی, وہ بھی مجھ پہ تیر چلا رہا ہے میں بھی اس پہ تیر چلا رہا ہوں, اور وہ میرے تیر کو خطا کر رہا ہے, میں بھی تو محبت کا تیر مار رہا ہوں نا, لہذا میرے تیر کو ضائع نہ ہونے دو. شاید جی اٹھے مردے تیری آواز سے, جی اٹھے مردے تیری آواز سے, نے گمان رکھے, میرے گمان رکھے کہ اللہ تعالیٰ, کیونکہ دیکھو نا انسان جو ہے وہ اللہ کے حکم سے شادی کرتا ہے اور صحبت کرتا ہے, طریقہ ہے بس, پھر اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتا ہے, پھر اللہ اولاد عطا فرما دیتا ہے. اس میں کسی کا کوئی کمال نہیں ہے کہ میری طاقت دیکھے, کوئی کہے کہ میری طاقت ہے, دیکھا میرے 10 لڑکے ہیں, طاقت سے کچھ نہیں ہوتا. دیکھا ہے بڑے بڑے کہ جن کا وزن 200-200 کلو اور مچھلی زبردست روزانہ مرغے کے مرغے کھا جاتے ہیں, بکرے کے بکرے ہضم کر جاتے ہیں, لیکن ایک بیٹا ایک نہ لڑکا نہ لڑکی کچھ نہیں ہوتا. اور دیکھتے ہیں کہ بالکل کانگڑی کے ہلکا سا بھی کرو تو اڑنے لگ جائے, اس لیے ایسے لوگ احتیاطاً گھڑی بھی پہن لیتے ہیں تاکہ ہوا تیز چلے تو اڑ نہ جائے. بعضے لوگ اتنے کمزور ہوتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ 10-10, 12-12 بچے ہوتے ہیں ان کے. یہ کیا ہے سب, یہ اللہ کی کارنامے ہے بھائی, طاقت کا اس میں کچھ نہیں ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ, اللہ نے خود فرمایا یہاں بولے بھائی یشا وناسا, ہم جس کو چاہتے ہیں اس کو لڑکی دیتے ہیں, ہبا کرتے ہیں, وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, اور جس کو چاہتے لڑکا دیتے ہیں, يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ, اللہ جو چاہتا ہے اس کو پیدا کرتا ہے, يَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَحَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ, جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا دیتا ہے. لیکن آج یاروں کو عجیب ہے, آج کل لڑکی پیدا ہوتی ہے تو کسی کو بتاتے نہیں ہے, شرمندہ جیسے, ارے بھائی تیرا کیا کمال ہے, یہ تو اللہ تعالیٰ کی دین ہے, بتاتے بھی نہیں ہے. اور جب لڑکا پیدا ہوتا ہے سارے محلے میں مٹھائی تقسیم, فائرنگ کی مٹھائی نہ بھی تقسیم ہو, فائرنگ کر کر کے پورے محلے کی نیندیں حرام کر دیتے ہیں. اور لڑکی کا عقیقہ تو بہت دھوم دھام سے کرتے ہیں اور لڑکی کا تو عقیقہ بھی نہیں کرتے اور منہ چڑھاتے ہیں, شرم آنی چاہیے. اللہ کو فرما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو اپنی طرف نسبت فرما رہے ہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے, تو لڑکی پیدا کرنا یا لڑکا پیدا کرنا یہ ہمارا کمال نہیں ہے, یہ اللہ کی عطا ہے جس کو چاہتا ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں پہلے کیا فرمایا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے لڑکا دے کے. علماء بیٹھے ہوئے, پوچھو ترجمہ اس کا. یہ ابو لمائی یشاؤ اناسا پہلے ہے, وہ یا ابو لمائی یشاؤ ذکر بعد میں ہے. تو اللہ نے کیا فرمایا, جس کو چاہتا ہے لڑکی دیتا ہے, جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. تو پتا چلا جو اللہ نے جو ترتیب بیان فرمائی اس میں لڑکی کو پہلے ذکر کیا. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہیں, فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قابل مبارک باد ہے وہ عورت جس کے پہلے لڑکی پیدا ہو. اس کو تو مبارک باد ہے اس عورت کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ جس کے پہلے لڑکی پیدا ہو اس کو تو مبارک باد مل رہی ہے, اور یہ منہ چڑھا رہے لڑکی ہوئی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کا, اللہ کی عطا کے ساتھ سخت ناشکری ہے. اور سچ بتاتا ہوں, تجربہ یہی دیکھا کہ لڑکیاں جتنی اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں لڑکوں کو اتنی نہیں ہوتی ہے. ذرا ماں باپ کو کوئی تکلیف پہنچائے بس پھوں پھوں کر کے آنسو بہا رہی ہیں, مسلے پہ بیٹھ کر تسبیح ہر وقت رو رہی ہیں اور ہر وقت دعائیں کر رہی ہیں, خدمت میں لگی ہوئی ہیں. اور لڑکوں کو تو عین اسی وقت میں وہ اپنی عیاشیوں میں مصروف ہو رہتے ہیں, گھر کی بھی نہیں پوچھتے. لڑکیوں کو جتنی محبت ماں باپ سے ہوتی ہے اتنا لڑکوں کو نہیں ہوتی. یہ تجربے کی بات ہے, مشاہدہ ہے. اور یہ منہ بناتے اور پھر آگے فرمایا او یوزف جو ہوں دکرانا ہوا اناسا, اور جس کو چاہتے ہیں لڑکا بھی دیتے ہیں لڑکی بھی دیتے. اور وہ جانو میں شاہ عقیمہ, اور جس کو چاہتے ہیں کچھ بھی نہیں دیتے. پانچ, نہ لڑکا نہ لڑکی. یہ اللہ نے قرآن سے خود فرمایا 25ویں پارے میں سورۃ الشورا کا آخری رکوع ہے کہ جس کو چاہتے لڑکی دیتے ہیں, جس کو چاہتے لڑکا دیتے ہیں. کسی کو لڑکا لڑکی دونوں دیتے ہیں اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیتے. لہٰذا یہ اللہ کی عطا ہے, ہرگز اس پر ناگو نہ چڑھائے. اور لڑکی کا ولیمہ کرنا عقیقہ, ایک بکری اس کی طرف سے اور لڑکی کی طرف سے دو ہیں. عقیقہ سنت ہے, افسوس ہے سنت کی طرف توجہ نہیں ہے. اور ہو تو لڑکے کے لیے کرتے ہیں, وہ اس لیے کہ لڑکا پیدا ہوا ہے. سنت سمجھ کر نہیں, ذرا ہم دھوم دھام کریں ولی ہے ساتھ تشریف لائے. اور بعض دفعہ وہی جو ہے گندا نکل آتا ہے تو بس مصیبت بمال بن جاتا ہے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ بھی مانگی ہے. اور لڑکی کا بھی عقیقہ کرنا سنت ہے, اور اس سنت کی فکر نہیں ہے. حالانکہ مال بھی ہوتا ہے لیکن کرتے نہیں ہیں. عورتیں بھی عجیب بات ہے کہ عورتیں بھی ناک گھو چڑھاتی ہیں, ہاں جی لڑکی ہوئی ہے, غم ہے, افسوس ہے. اگر اللہ اولاد ہی دیتا نا سب پتہ چلتا, پھر کیا حال ہوتا. اس لیے جو ہے اللہ کی نعمت پر شکر ادا کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے تین لڑکیاں ہوں پھر ان کو پال پوس کر بڑا کرے, ان کی تعلیم و تربیت دے, ان کو ثواب اور گناہ سمجھائے, نیکی اور گناہ کی باتیں بتائے, ثواب اور عذاب سمجھائے. پھر جب شادی کا موقع آئے, شادی کے قابل ہو جائے تو اچھا رشتہ, لیکن دینداری کو مقدم رکھے, مال کو نہ دیکھے. مال اور خوبصورتی سے کچھ نہیں ہے. چاہے کتنی بیوی کسی کی حسین ہو, جب بڈھی ہو جائے گی نا تو سبھی کی ایک جیسی ہوتی ہے. وہی آنکھوں سے جو ہے شربت ٹپکنے کے بجائے کیچڑ بہے گا, کمر اس کی بھی جھکے گی, وہ بھی بڈھی ہوگی اچھی نہیں لگے گی. پھر لہٰذا اصل چیز ہے دینداری. میرے دوستو یہ کام آنے والی چیز ہے, دینداری کو دیکھے. لڑکی بھی جو ہے کے لیے شوہر جو دیکھے اس کو بھی دینداری کو ترجیح دے کہ نیک ہو, بزرگوں کی صحبت میں بیٹھتا ہو, ایسی چیز دیکھنا چاہیے. لیکن آج دیکھتے ہیں کہ اس کا بنگلہ کتنا ہے, تنخواہ کتنی ہے, اور جو ہے وہ بینک بیلنس کتنا ہے, یہ سب ہے. اللہ تعالی ہم لوگوں کو سمجھ دے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر, ان کے عشق کے نام پر ٹیکسیوں کے شیشے توڑنے والے اور جو ہے لوگوں کو پتھر مارنے والے, ذرا ان سنتوں پر بھی عمل کریں. ٹیکسیوں کے شیشے توڑنا تو بہت آسان ہے, اس غریب آدمی کا کیا ہوا بےچارے کا جس کی ٹیکسی کے شیشے توڑے یا گاڑیاں جلا دی. اس سے یورپ اور امریکہ کی کمر نہیں ٹوٹی, ایک مسلمان غریب کا جو سہارا تھا رزق کا وہ چھن گیا. افسوس ہے یہ عشق کے نام پر یہ بے خدا حرکتیں, یہ اس کو کوئی وہ نہیں کہے گا. اور پھول کہو کہ بھائی سنت ہونے سے بولو, اب آپ نے پتھراؤ کر لیا, اب ذرا چل کے نماز تو پڑھ لیجیے. نہیں کہ پتھر مار مار کے اتنا تھک گئے نماز کی فرصت نہیں ہے. آپ تھک گئے تو لہٰذا آپ کوئی انڈین فلم دیکھیں گے جا کر, انڈین فلم. جیسے ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ کشمیر ڈے منایا جا رہا تھا, کشمیر ڈے, کشمیر کے ساتھ یکجہتی کا دن, تو ایک سیاسی لیڈر نے سارا ملک سارے ہر جگہ تقریریں کی کشمیر کی آزادی کے لیے. پھر شام کو جب تھک کر گھر آیا تو بیٹے سے کہا, بیٹا ذرا نئی انڈین فلم تو لگانا کوئی, میں بہت تھک گیا ہوں آج, ذرا میں فریش ہو جاؤں, فریش دماغ کو تازہ کروں. یہ ہے حال ہمارا. اللہ ہم لوگوں کو سمجھ دے, صحیح شریعت اور سنت سیکھیں کہ کیا شریعت ہے کیا سنت ہے. اب احتجاج اور پر امن ہے, پتہ نہیں نام بھی رکھا احتجاج اور اس کا نام رکھا پر امن احتجاج. یعنی کوئی اسی کے اس کی مثال ایسی ہے کہ کوئی کہے خوشبودار پخانا. کبھی آپ نے خوشبودار پخانا سنا ہے؟ بھائی احتجاج ہے یہ, احتجاج پتہ نہیں یہ سب جو ہے وہ انگریزوں کے طریقے ہیں. صحابہ کے دور میں کیسا کیسا حال ہوا, کیا کیا مصیبتیں آئیں. کبھی سنا کہ کسی صحابی نے احتجاج کیا ہو؟ انہوں نے جب بھی کوئی بات ہوئی اب حکمرانوں کو کہا کہ دیکھو آپ یہ غلط کر رہے ہیں. یہ اصل ان کا جہاد تھا, یہ اصل ان کی ہمت اور عزم اور حوصلے تھے. اور اگر اس کے لیے تکلیفیں اٹھانی پڑی تکلیفیں اٹھائی, اور پھر صبر کیا, کہہ کے اپنا فرض ادا کیا کہ دیکھو یہ آپ غلط کام کر رہے ہیں ایسا نہ کریں, اور پھر اس کے بعد دعائیں کی, دعا کرتے تھے. آج جتنے لوگ احتجاج میں پتھر مار کر شیشے توڑتے ہیں, جتنا وقت اس میں لگاتے ہیں ٹائر جلانے میں, اگر اس سے آدھا وقت یا اس کا پاؤ وقت اگر دعاؤں میں لگا دیں, گناہوں کی معافی میں لگا دیں, تب دیکھیں کیسی امت کی تقدیر بدلتی ہے. افسوس سے اس کی طرف توجہ نہیں ہے. پھر وہی کرتے ہیں اس کے بعد ہوٹل میں بیٹھ کر اور چائے پی رہے ہیں اور فلم دیکھ رہے ہیں, ٹی وی دیکھ رہے ہیں, اور پھر ٹی وی پہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کیا توڑ پھوڑ کی ہے. ذرا ٹی وی پہ خود ہی سگریٹ چھٹے چل رہے ہیں, داڑھی منڈا رہے ہیں. یہ کون سا احتجاج ہے؟ صحابہ پر کیا یہ وقت نہیں آیا تھا؟ لہٰذا یہ احتجاج اور یہ مارچ ریلی شیلی یہ سب جو ہے یہ انگریزوں کے طریقے ہیں. اس لیے تو انگریز خوش ہوتا ہے, بظاہر تو کہتا ہے کہ ہاں ہاں کرو بھائی ایسا مت کرو, منع کرتا ہے لیکن خوش ہوتا ہے, کہتا ہے اس کو کبھی کامیابی نہیں مل سکتی کیونکہ ہمارے طریقے پہ چل رہی ہے. مسلمان کے لیے سنت اور شریعت کے رستے کے علاوہ کسی چیز میں نہیں نجات ہے. مستند رستے وہی مانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, مستند رستے وہی مانے گئے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے, تاب مند صرف دیوانے گئے, تاب مند صرف دیوانے گئے. یعنی جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اور شریعت و سنت پر عمل کر کر اللہ کا راستہ طے کیا, اور اللہ کا راستہ جنہوں نے شریعت و سنت پر چل کر طے کیا, انہیں کے نقش قدم پر چلے, انہی کے نقش قدم پر چلے, منزل انہی کو ملی, منزل انہی کو ملی. لہذا یہ سب طریقے جو ہے خلاف سنت ہے, خلاف شریعت ہے. امن بھی کوئی پورا من ہوتا ہے؟ کیونکہ اس میں تو جوش ہوتا ہے. اب اگر میں اعلان کر دوں کہ بھائی اب ہم چلیں گے پورا من احتجاج کرنے کے لیے, اب ہم عوام کو کیا پتا ہم پورا من کیا ہوتا ہے, امن سے پور کیا چیز ہوتی ہے, وہ تو جائے کہ احتجاج کا مطلب تو پتھر مارنا سمجھاؤ. لہذا سب پتھر مارنا شروع کر دیں گے اور مولوی کی گردن پکڑی جائے گی, یہ تم نے کون سا نیا نسخہ نکالا پورا من احتجاج. ہم پر تشدد احتجاج کی مذمت کرتے ہیں. یہ مذمت کیا ہے؟ ارے بھائی پر تشدد کیا, پر تشدد کیا, بے تشدد احتجاج کی بھی مذمت نہیں بلکہ نفی ہے. مذمت معنی تو برائی بیان کرنا, نفی کے معنی انکار کرنا. ہم بے تشدد احتجاج کا بھی انکار کرتے ہیں کیونکہ خلاف شریعت سے ثابت نہیں ہے. صحابہ کے جو دیکھو حجاج بن یوسف کا زمانہ کتنا زمانہ تھا کہ کیسی صحابہ پر تکالیف تھی, تابعین بڑے بڑے علماء اللہ والوں پر تکلیفیں گزر رہی تھی, لیکن کسی صحابی نے کوئی ہڑتال کری یا ملین مارچ یا ریلی کفن بردار ریلی شٹر ڈاؤن ہڑتال پہیا جام ہڑتال پتہ نہیں کیا کیا قسمیں کا ہڑتالوں کی, کسی صحابی سے تو ثابت نہیں ہے. انہوں نے کیا کیا, صبر کیا, دعائیں کی اور ان کو سمجھایا کہ دیکھو یہ کام مت کرو, دین سکھائے. لہٰذا نتیجہ کیا ہے؟ امت بجائے کہ سنت کے رستے پر آئے حدیث دور ہوتے چلے گئے اور کافر خدا کرائے کہ دیکھو ہم نے ان کو ان کے رستے سے کیسا غافل کیا. لہٰذا میرے دوستو یہ دنیا جو ہے بہت دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے کی جگہ ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ اب میں قرآن شریف کی جو آیت تلاوت کی تھی بس مضمون اللہ تعالیٰ وہی لے آئے. اللہ نے فرمایا فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، اللہ جس کے لیے ہدایت کا جس کے لیے ارادہ فرماتے ہیں ان يهديه، یہاں جو ان ہے، ارے دیکھو آنکھیں بند بند کرو اس کو اٹھا دو، آنکھیں کھول کے دیکھو، جاگتے رہو، سونے کی جگہ نہیں ہے. یہ دیکھو یہ بھی مراقبے میں بہت اوپر تک چلے گئے. اگر یہاں پر اگر ابھی پلاٹ تقسیم ہو رہے ہوتے یا بریانی تقسیم ہو رہی ہوتی پھر میں پوچھتا کوئی آنکھ جھپک کے دکھائے، پھر کوئی نہیں آنکھ جھپکتا، پھر سب آنکھیں کھول کے انتظار میں رہتے کہ کب ہماری بوٹی کی باری آئے گی، اور پھر کہتے بھی دیکھو بھائی ٹانگ کی بوٹی ڈالنا. افسوس ہے، کیا کریں، عصمت نہیں ہے دین جو ہے وہ ہماری نظروں میں، دین کی عصمت وقت نہیں ہے. اور وقت کیسے پیدا ہو؟ اہل جو اہل ہیں جن کے دل میں عصمت ہے، اہل عصمت کی صحبت میں بیٹھتے نہیں ہیں، جس کا یہ نتیجہ ہے. جن کے پاس بیٹھے انہی کی محبت دل میں ہے. لہذا آج ہماری نظر میں ڈمپر کی تو قیمت ہے یا جو ہے وہ ٹھیکے کی تو قیمت ہے کہ 10,000 روپیہ ملے گا، لیکن نماز کی قیمت نہیں ہے. لہٰذا ویلڈنگ میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتے، یا کھدائی میں اتنے مصروف رہتے ہیں کہ جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتے. افسوس ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنت جماعت کو کوئی نہیں چھوڑتا الا لیکن منافقین. منافقین مطلب یہ کہ منافق ایسا نہیں ہے، لیکن منافق کو جیسا عمل ہے، یہ مومن کا یہ کام نہیں ہے. وہ منافق اس کو کہنا چاہیے تھے، منافق تو نہیں ہے لیکن عمل منافق کو جیسا ہے. جیسے کوئی آدمی داڑھی منڈا ہے تو مسلمان تو ہے لیکن اس کو کہے گا کہ یہ کافروں والا عمل ہے، مشرکین جیسا عمل ہے، یا ایک مٹھی سے کم داڑھی رکھے، یہ اس کو منافق تو نہیں بولیں گے نہ مشرک بولیں گے، لیکن کام مشرکین جیسا ہے. کہیں گے کہ کیا تم مشرکین مسلمان ہو کر مشرک جیسا کام کر رہا ہے؟ جو داڑھی منڈا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، فمن یرید اللہ، اللہ جس کے لیے ارادہ فرماتے ہیں، ان یہدیہ ہدایت دینے کا، یہاں ان مقدریہ ہے. کیا مانے؟ فمن یرید اللہ ہدایتہ، اللہ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرماتے ہیں، یہاں اللہ کی طرف سے ارادہ ہے کہ جس کو ارادہ فرماتے ہیں یشرح صدرہ للاسلام، اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. تو صحابہ نے پوچھا کہ اسلام کا، ارے آپ اتنے دن بعد آئے، صحابہ نے پوچھا کہ سینہ کھلنے کی کیا معنی ہے؟ کیا یہ بائی پاس آپریشن ہے کیا یہ کہ جس میں سینہ کھولتے ہیں دل کھول کے آپریشن کے لیے؟ فرمایا نہیں، بلکہ سینہ کھلنے کے معنی ہے نور یقذف فی الصدر، اس کے دل کے اندر نور داخل ہوتا ہے، فینشرح لا وینفصح، کہ اس کا دل جو ہے اسلام کے اس نور کی وجہ سے اس کا دل کھل جاتا ہے اور اس کا سینہ کھل جاتا ہے، انشراح ہو جاتا ہے، انشراح اور انفصاح، سینہ کھل جانا. کہتے ہیں کوئی بات سمجھ میں آ گئی؟ ہاں ہماری بات بالکل سمجھ میں آ گئی. ایسے ہی جب اس کا نور اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نور ہدایت عطا فرماتے ہیں تو اس کو اسلام کی کسی قانون کے اندر کوئی اعتراض نہیں، بلکہ ہر قانون کے اندر محبت نظر آتی ہے اس کو، ورنہ وہ بے تکے کام کرنے کو کمال سمجھتا ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سے پوچھا، صحابہ نے پوچھا کہ اس کی بھی کوئی علامت ہے کہ کیسے پتا چلے؟ اللہ اللہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے صحابہ کو کہ پوچھا کہ اس کی کوئی علامت ہے کہ کیسے پتا چلے کہ یہ نور ہدایت مجھ کو ملا کہ نہیں ملا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین اس کی علامات ہیں، تین علامات. نمبر ایک علامت یہ ہے، التجافی عن دار الغرور، کہ دنیا جو کہ دھوکے کا گھر ہے اس سے اس کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے. اور نمبر دو، الانابۃ الی دار الخلود، اور آخرت کی طرف توجہ کر. ٹھکانا ہے جہاں سے آیا وہی کی طرف یہ فکر اور توجہ کرتا ہے. اور نمبر تین الاستعداد للموت قبل نزولی, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرتا ہے. اب کیا مانے التجافی عن دار الغرور, دار الغرور مولانا جلال الدین رومی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذا لقب شد خاک را دار الغرور, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دھوکے کا گھر فرمایا کہ یہ دھوکے کی ہے, یہ جو مٹی ہے یہ تو دنیا جو ہے یہ پوری مٹی کی بنی ہے نا, اور اس کے اندر جو کچھ ہے سب مٹی کا ہے. اسی لیے میرے شیخ فرماتے ہیں کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, یہ جو عورتیں ہیں یہ سب مٹی کی عورتیں, ان پر اپنی زندگی کو برباد مت کرو, اپنی زندگی پر اپنی جان پر رحم کرو, اس پر اپنی زندگی برباد کر کے اپنی زندگی کو برباد مت کرو, اپنے وقت کو اپنے ایمان کو اپنی جان کو اپنے مال کو برباد مت کرو. کسی خاکی پہ مت کر خاک, کسی خاکی پہ مت کر خاک اپنی زندگانی کو, جوانی کر فدا اس پر کہ جس نے دی جوانی کو, جس اللہ نے, جو اللہ خالق شباب عالم ہے, خالق شباب عالم ہے, اسی خالق شباب پر اپنے شباب کو قربان کریں. اس لیے جس کو نور ہدایت ملتا ہے وہ اس مٹی کے کھلونوں سے دل نہیں لگاتا. میرے شیخ نے سنایا کہ امام محمد رحمت اللہ علیہ, امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے استاد اور سوتےلے بیٹے بھی تھے, لیکن کیا عالم تھا, حالانکہ امام محمد کی والدہ سے امام صاحب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی تھی, لیکن چونکہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کانا سمیحن, وہ بہت روشن چمکدار چہرے والے تھے, حسین تھے, اس لیے امام صاحب باوجود سوتےلا بیٹا ہونے کے ان کو پیچھے بٹھا لیتے تھے. کانا یجلسو امام محمد فی دفعہ خلف ظہری, کہ اپنے دس کے اندر وہ پیٹ کے پیچھے بٹھایا کرتے تھے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامیہ میں یہ لکھا ہے, فرماتے ہیں ماں کمال تقویٰ ہو, یعنی حالانکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا تقویٰ کس درجے کا تھا, کس کمال کا تھا تقویٰ, لیکن اس کے باوجود اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کیا اور اپنے سوتےلے بیٹے کو پیچھے بٹھایا. اللہ اکبر. اور جب میرے شیخ نے فرمایا کہ پھر روزانہ دیکھتے بھی نہیں تھے کہ اب کتنی داڑھی آئی, بلکہ ایک دن چراغ کی روشنی میں جب داڑھی کے بال ہلتے ہوئے دیکھی تب فرمایا بے محمد سامنے آ جاؤ. اللہ اکبر. یہ ہے میرے دوستو, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. یہ نہیں کہ لونڈوں کو دیکھ دیکھ کر مزے حاصل کر رہے ہیں اور ان سے حرام رزق حاصل کر رہے ہیں, یہ ذوق یہ بہت ہی سوروں کا ذوق ہے, کیونکہ پکانا کھانا خنزیر اور سور کا کام ہے, تو یہ بھی پکانے کے راستے اس کی محبت یہ بھی خنزیروں کے طرح سے ہے, یہ عاشق ہے پکانے کا. جس کا ذوق خراب ہوتا ہے وہ بھی پکانے کے مقامات کا عاشق ہوتا ہے, اس کی زندگی انتہائی منحوس ہے. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک شاگرد کو بھیجا گھر میں اور کہا کہ جاؤ گھر سے جاؤ کھانا لے کر آ جاؤ پردے کے پیچھے سے جا کر. اب شاگرد گیا تو پردہ جو ہوا تھی ہوا سے پردہ اچانک کھل گیا, امام صاحب کی گھر والی پر نظر پڑ گئی, کھانا لیا اور آیا اور آ کر رونے لگا امام صاحب کے پاس بیٹھ کر, ساروں قطار رو رہا ہے. پوچھا کہ بھائی کیا بات ہے, کیوں رو رہا ہے تو؟ اس نے کہا کہ حضور میں تو آپ کی قسمت پر روتا ہوں. پوچھا میری قسمت کو کیا ہوا؟ کہا آپ اتنے حسین, امام محمد رحمۃ اللہ نے بہت حسین تھے, اللہ تعالیٰ نے زبر بلا کا حسن دیا تھا ان کو, اور آپ لوگوں کا کیا خیال ہے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ جنہوں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے, کہ ان کی داڑھی ہوگی کہ نہیں ہوگی, تو پتہ چلا داڑھی کے ساتھ حسن جمع ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. کہتے ہیں ہم گالوں کو چکنا ہی اسی لیے کرتے ہیں, ذرا پپو لگے پپو, اسی لیے تو رکشے والے نے پیچھے لکھا رکھا ہوتا ہے پپو یار تنگ نہ کر, رکشے کے پیچھے لکھا رہتا ہے نا کہ پپو یار تنگ نہ کر, یعنی تو زیادہ چکنا مت بن ورنہ تجھے دیکھنے کو جیت جائے گا, پپو یار تنگ نہ کر. تو اس نے کہا کہ حضرت میں تو آپ کی قسمت پر رو رہا ہوں, کیا آپ اتنے حسین اور آپ کی بیوی جہاں آپ جس درجے کے حسین آپ کی بیوی اتنی الٹ, یعنی ایسی کہ اس پر حسن و خوبصورتی کا اطلاق ہی نہیں ہوتا کسی درجے میں, چھوڑے مکرو آپ کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ مکروہ شکل. تب امام صاحب نے فرمایا ارے بے وقوف روتا کیوں ہے, بات یہ ہے کہ اگر میری بیوی حسین ہوتی تو تم گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا کہ امام صاحب باہر تشریف لائیے, کنزوت دقائق کا کھٹا ہے, ہمیں فقہ پڑھائیے, کنزوت دقائق پڑھائیے. ایک فقہ کی کتاب ہے جو مولویوں کو پڑھائی جاتی ہے. اور میں کہتا کہ ابھی میں حسن الدقائق میں مصروف ہوں, حسن کے دقیقے دیکھ رہا ہوں, حسن کی باریکیوں میں مشغول ہوں. اور فرمایا کہ دیکھو اس وقت میں جامع صغیر جامع کبیر, سیر صغیر سیر کبیر, زیادات مبسوط, یہ چھ کتابیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں, یہ لکھ رہا ہوں. اگر میری بیوی حسین ہوتی تو میں ہر وقت اس کے بیٹھ کے حسن کے دقیقے دیکھ رہا ہوتا. پھر جوش میں آ کر ایک جملہ فرمایا, ایک آہ کھینچی اور آہ کھینچ کر فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے منتخب کرتا ہے اس کو مٹی کے کھلانوں میں ضائع نہیں ہونے دیتا. اللہ اکبر. لہذا بزرگوں کا یہی اجماع کہ اسی لیے ماں رومی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں غرض صورت بک دی اے دوست گل ستانس گل ستانس گل ستان, اگر اس کو صورت پرستی سے باز آ جائے, ان پناہ ہونے والی شکلوں سے اپنی نظر کو پھیر لے, نظر کی حفاظت کر لے, چاہے تیرا دل کو جائے اپنے دل کو توڑ لے لیکن اللہ کے قانون کو نہ توڑ, تو اللہ تعالیٰ تجھے اپنے دین کا دعوت فرمائیں گے, تجھے دین کا کام لے لیں گے. اور جو نالائق ان کی کاموں میں پڑتا ہے وہ دین کی خدمت سے محروم رہتا ہے, دین کی خدمت سے محروم رہتا ہے. لہذا کیا فرمایا, پہلی علامت ہے تجافی عن دار الغرور, یہ دنیا جو دھوکے کا گھر ہے. وہاں کیوں فرماتے ہیں کیا ذا لقب شدخات را دار الغرور, اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو دھوکے کا گھر فرمایا. کیوں فرماتے ہیں کو کشت بارہ صفت یوم العبور, کہ انسان کی آنکھیں بند ہوئی, آ کر قضا باہوش کو بے ہوش کر گئی, ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی. موت آتی ہے تو بڑے بڑے یہ جو ہنگامے ہیں کہ یار فلاں ایک نیا موبائل آیا میں نیا موبائل لوں گا, ارے بورڈ پر میری تین مشینیں کھڑی ہوئی ہیں وہ مشین کروں گا, وہ ٹھیکیدار آیا کہ بھائی میری مشین حیدرآباد میں خراب ہے اس کو ٹھیک کر دو, وہ کہہ رہے ہیں ابھی مجھے ایک شاندار 250 گز کا بنگلہ ہے, اب میں 500 گز کا بنگلہ بنانا ہے, ایک شادی کی ہے اب دوسری شادی کروں گا, اب جو ہے وہ مجھے بینک بیلنس جمع کرنا ہے, پھر میں جو ہے امریکہ گھومنے کے لیے جاؤں گا, میں جو ہے بینکاک گھومنے کے لیے جاؤں گا. یہ ہنگامے ہیں نا, صبح ہو رہی ہے شام ہو رہی ہے, یہ ہنگامے ہیں. لیکن موت آتی ہے ان ہنگاموں کو آ کر ہنگامہ حیات کو خاموش کر گئی, خاموشی ہو گئی نا. اب نہ نوٹوں کی گڈیاں ہیں, اب نوٹوں کی نہ گڈیاں گن سکتا ہے, نہ موبائل پر بات کر سکتا ہے, یہ موبائل پر بات ایسے کرتا ہے کہ اپنی بندگی کا زاویہ قائمہ ہی درست نہیں رہتا. ہاں ہاں بولو, ہاں کیا بات ہے, اچھا اچھا ہاں ٹھیک ہے, سارا زاویہ قائمہ اس کا الٹا ہو جاتا ہے کہ پتا نہیں کہاں سے. ہاں ہاں بینکاک سے 3 مشینیں آ رہی ہیں نا, ٹھیک ہے ٹھیک ہے, اوکے ویل اوکے اوکے, زاویہ قائمہ بدل جاتا ہے. گاڑی پر بیٹھتے ایسے کہ SP صاحب ہے, یہ سب ہے, یہ سارے ہنگاموں کا کیا حال ہوتا ہے, یہ سب ہنگامے. ایسے وقت میں سلام کرنا درست نہیں ہے, خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے, یہ عبادت دین کی بات سنے, خاموشی سے آ کر بیٹھ جائے. اور یہ مشین وہ مشین, ایک مشین تربت میں بھیجی ہے, ایک مشین جو ہے وہ گوادر میں بھیجی ہے, ایک مشین فلاں جگہ ٹھیکے میں لگی ہوئی ہے, ہر سال جی پیسے آ رہے ہیں, روزانہ کے روزانہ نوٹوں کی گڈیاں سونگ رہے ہیں, پھر چلو بھائی چکن کڑھائی لاؤ, اور یہ سب ہنگامے ہیں, سب ختم, موت آئی سب ختم. منصوبے بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں کہ میں بھی پیسہ جمع کروں گا, پھر جو ہے جب پیسہ نہیں ہوگا تو چلو کوئی بات نہیں, سود پر مشین دینے والے بہت ہیں, ان سے سود پر مشین لے لیں گے. اب تو بینکوں نے بڑی مہربانی کر دی ہے, حرام کا راستہ تو انہوں نے ہی کھول دیا کہ نئی گاڑی ٹوٹی کرولا میں ہم بھی گھومیں گے اور ذرا مشین لیں گے سود پر, لیزنگ لیزنگ. یہ لیزنگ کیا ہے, لی لی یعنی لی, گاڑی لی اور ایمان کو زنگ لگ گیا, یہ لیزنگ ہے لیزنگ. دیکھو یہ وجہ تسمیہ ہے, لیزنگ, بس گاڑی لی سود پر اور ایمان کو زنگ لگ جائے گا. نتیجہ کیا ہے, گاڑیاں تو بہت ہوں گی, سکون نہیں ہوگا. ڈمپر کیا, ڈماپر ہوں گے, ڈمپر کی جمع ڈماپر, مسجد کی جمع مساجد، بندر کی جمع بنادر، مصر کی جمع مساکر، اسی طرح ڈمپر کی جمع ڈماپر ہے. یہ جمع کبھی سنی تھی آپ نے؟ بس ہے شوق ہے، لیکن یہ منصوبے کس لیے بنایا ہوا ہے؟ اور اسرائیل علیہ السلام ہنستے، ارے اس کو کیا ہوا، اس کی تو موت کا وقت قریب ہے اور یہ کیسے منصوبے بنا رہا ہے. اس لیے واقعہ ماروی نے لکھا کہ ایک دفعہ ایک شخص حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں بیٹھا ہوا ہے. اسرائیل علیہ السلام اس زمانے کے اندر اپنی شکل میں آتے تھے، سب کو دیکھتے تھے، بس جس کو دیکھ لیتے تھے بس سمجھو اس کا تو پیشاب خطا ہونے لگتا تھا، قفس ٹوٹ جاتا، ایک ایک سال برس پرانا قفس ٹوٹ جاتا تھا جس کو اسرائیل علیہ السلام دیکھ لیتے، کانسٹیپیشن تو قبض کہتے ہیں، وہ ٹوٹ جاتا تھا. تو ایک شخص کو دیکھا سلیمان علیہ السلام کے دربار میں، غور سے دیکھا، بس وہ ڈر گیا. اس نے کہا یہ اسرائیل علیہ السلام نے مجھے غور سے دیکھا، موت کا فرشتہ. اس نے دیکھو بھائی باتیں مت کرو، آگے آ جاؤ آگے، کیوں اتنا دور بیٹھا ہے؟ اتنا پرانا آدمی ہوگا اتنا دور بیٹھتا ہے؟ جو پیچھے بیٹھے قریب قریب آ جائے. ابھی یہاں بریانی تقسیم ہو رہی ہوتی نا، سب آگے بیٹھے ہوتے، کوئی وہاں بیٹھتا ہے کوئی وہاں بیٹھ جاتا ہے، سب نے اپنی اپنی بنائی ہوئی. شاباش، یہ دیکھو ماشاءاللہ، اللہ کے لیے ہلنا اس پہ اللہ کو پیار ہے، ماشاءاللہ. دغا صحیح دے دا کافر آدمی دے، کہتے ہیں نا یہ کافر نہیں ہے، مطلب کیا دا کافر ملا، کافر ملو دے، یعنی بہت اچھا انسان ہے. دیکھو بات کو تسلیم کر لینا، یہ بہت شرافت ہے ماشاءاللہ. تو آپ غور سے دیکھا تو وہ گھبرا گیا، اس نے سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ مجھے بس میرا گھر ہندوستان میں ہے، فلاں قصبے میں مجھے پہنچا دیجیے، کیونکہ اسرائیل موت کے فرشتے نے مجھے غور سے دیکھ لیا اور میرا تو قبض ٹوٹ رہا ہے، اندیشہ ہے مجھے دست شروع ہونے والے، آپ کچھ کیجیے. اللہ تعالیٰ نے عجیب چیزوں پر، ہواؤں پر حکومت، پرندوں پر حکومت دی تھی سلیمان علیہ السلام کو، ایک جن کو اشارہ کیا اس نے آنند فانند وہاں پہنچا دیا. اسرائیل السلام تھوڑی دیر میں واپس آئے، پوچھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے بندے تو کیا کرتا ہے، تو لوگوں کو ایسی خونخوار نظروں سے کیوں دیکھتا ہے کہ لوگ گھبرا جاتے ہیں، ایسی ڈراؤنی نظروں سے مت دیکھو. انہوں نے کہا اصل میں اے اللہ کے نبی بات یہ نہیں ہے، اصل میں بات یہ کہ اللہ نے مجھ کو حکم دیا تھا کہ فلاں بندے کی روح فلاں بج کر فلاں منٹ اور فلاں سیکنڈ پر ہندوستان کے فلاں قصبے کے اندر اس کی روح کو قبض کرنا ہے. جب میں یہاں سے گزرا تو دیکھا وہ تو یہاں بیٹھا ہوا، میں اس کی حیرانگی سے دیکھا کہ اللہ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کی روح کو ہندوستان کے فلاں قبضے میں قبض کرو اور روح نکالو، اور یہ یہاں بیٹھا ہوا ہے. اس لیے میں نے اس کو ڈراؤنی نظر سے نہیں دیکھا تھا، حیرانگی کی نظر سے دیکھا کہ یہ یہاں حکم وہاں کا، لیکن اللہ کے نبی عجیب معاملہ، جب میں وہاں گیا دیکھا وہ بندہ وہاں موجود ہے، بس میں نے روح قبض کر لی. تو پتہ چلا کہ جس زمین پر انسان کا انتقال ہوتا ہے، پتہ نہیں کس زمین ہے، وہاں بلایا جاتا ہے، وہ یہاں سے جاتا ہے کہ چلو میں ہانگ کانگ گھومنے کے لیے جاؤں گا، ذرا بینکاک کی حسینوں کو دیکھوں گا، دبئی میں فیسٹیول میلہ لگا ہے، ذرا میلے کے اندر ذرا رنگین کچھ نئے نئے چمکین دیکھیں گے، یورپ کا ماڈل اور روس اور آذربائیجان کی لڑکیاں، روس کی آئی بھی ذرا وہ 16 سال کی لڑکیوں کو دیکھیں گے، اور وہ پتہ نہیں کہ وہ اپنی موت کے انتظام آئے، اللہ نے اس کی موت وہی مقرر کی ہے، وہاں اپنی موت کے لیے جا رہا ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ قدم سوئے برکت نظر سوئے دنیا، کہ قدم تو تیرے قبر کی طرف جا رہے ہیں اور تو دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے کہ میں آج جا رہا ہوں کام پہ، آج مجھے فلاں گاہک آئے گا، اس نے مجھ سے وعدہ کیا وہ مجھے 5 لاکھ کی پیمنٹ کرے گا، 5 لاکھ روپیہ دے گا، آج میں گھر آؤں گا، پھر بیگم بتا تجھے کون سا سیٹ چاہیے، صوفے بھی لا کر دوں گا، اب تو گرمی لگتی ہے نا، ٹھیک ہے ایئر کنڈیشن بھی لگ جائے گا، فکر نہ کر، آج 5 لاکھ روپے مل رہے ہیں، اور یہ پرانی گاڑی کھٹارا گاڑی جس کے چلتے چلتے پہیے ٹائٹ کرنے پڑتے ہیں، بعضے گاڑیاں ایسی ہوتی ہیں چلتے چلتے ان کے اسکرو ٹائٹ کرنے پڑتے ہیں، کہا یہ بھی گاڑی بدلوں گا اور نئی گاڑی لوں گا، بے فکر رہ تو، پھر تجھ کو اس میں گھمانے کے لیے سپر ہائی وے پر لے کر جاؤں گا اور جاپان کی عظمت کو سلام کروں گا. تو اب یہ جا رہا ہے اور یہ خوش ہو رہا ہے کہ دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے, اور اللہ تعالیٰ حیران ہو رہا ہے کہ اس بندے کو کیا ہے کہ یہ دنیا کی طرف دیکھ رہا ہے اور اس کی موت کا وقت قریب آ رہا ہے. اسی کو فرمایا کہ قدم سوئے مرکز قبر کی طرف قدم ہے اور نظر سوئے دنیا کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے, جا کہا رہا ہے اور دیکھ کدھر رہا ہے. اسی کو تو فرمایا دار الغرور ہے, دھوکے کی جگہ ہے. اب دیکھو کوئی لڑکی 16 سال کی لڑکی کتنی اچھی معلوم ہوتی ہے دیکھنے میں, لیکن ذرا اس کا اندر تو دیکھے کیا ہے, گندگی اور نجاست ہے, گندگی نجاست بھری ہوئی ہے. وہی پیخانہ کر دے تو کیسے کھل آئے گی اس سے, یہ گندگی ہے میرے دوست. اسی لیے تو عقل مند ہے وہ آدمی جو اس دھوکے کی دنیا سے دل نہیں لگاتی, ان کے ظاہر کو نہ دیکھے, ارے ان کے اندر بھی تو دیکھے. شیطان ان کا ظاہر دکھاتا ہے, گورے گال کالے بال دکھا کر کھینچتا ہے, وہ جذب کرتا ہے اپنی جو ہے گندگی, اور جو ہے وہ مجرمانہ لذت دیتا ہے, حرام لذت دیتا ہے. لیکن اس کے بعد عزت کو, مومن کی عزت کو, مومن کے ایمان کو پیشاب پخانے کے گندے مقامات پر قربان کر دیتا ہے. ذرا سوچا بھی ہے کہ کیا پایا اور کیا کھویا. حرام لذت چند منٹ کی لذت ہے, اس کی خاطر سے اتنے بڑے مالک کو ناراض کیا, بتاؤ کتنے دھوکہ ہے کہ نہیں ہے. خوش ہو رہا ہے کہ کیا ہے, لیکن گندگیاں ملی, گندگیاں آئے گی. اور پھر یہی لڑکی جب 60 برس کی ہو جائے گی پھر کہاں دیکھے گا, دیکھنے کو جی جائے گا بڈھی کو جس کی دانت منہ سے نکل چکے ہو اور چہرہ بھی اندر پچک گیا ہے اور جو ہے وہ کمر جھک گئی ہے, کمر جھک کے مسلے کمانی ہوئی, کوئی نانا ہوا کوئی نانی ہوئی, ان کے بالوں پہ غالب سفیدی ہوئی, کوئی دادا ہوا کوئی دادی ہوئی. ارے جب یہی لڑکی نانی اماں بن جائے گی تب کون اس سے دل لگائے گا, اور جب یہی لڑکا نانا ابا دادا ابا بن جائے گا تب کون دل لگائے گا. ابھی جب تک گال چکنے ہیں مونچھے نہیں ہیں تو بڑا چکنا پپو معلوم ہوتا ہے, لیکن جب گال پر داڑھی آ جائے گی, بڑی بڑی مونچھیں آ جائے گی, تب دیکھنے کو جی جائے گا اس کو, اس لڑکے کو دیکھے گا پھر کوئی. اپنے ایمان کو ضائع نہ کریں, اپنے وقت کو ان فالتو چیزوں پر برباد نہ کریں. اللہ تعالیٰ کی اسی لیے مولانا رومی فرماتے رہے, میں نے راضی کہو جو باس کن خرد رہے ریحان کل آغاز کن. ارے تو اپنے میدے کو اس گندم سے, چو سے, ان چیزوں سے تو پاک کر, اور جو ہے کوے کی طرح پخانا کھانا چھوڑ. ہر چڑیا بس جو موتی کھاتی ہے, اللہ تعالیٰ کی محبت کے پھل اور پھول کھانا شروع کر. خرد رہے ریحان کل آغاز کن, ان چیزوں پر مت اپنی زندگی قربان کر, کچھ نہیں ملنے والا اس سے, یہ آرزی ہے سب چیزیں, سب آرزی. اسی لیے تو دھوکے کا گھر فرمایا کہ دیکھتا کچھ ہے پاتا کچھ ہے, دیکھتا کچھ ہے پاتا کچھ ہے. جس گھر کو اتنی محنت سے بنایا, خوب وقت لگایا, نہ حلال کی تمیز نہ حرام کی رمیز, اور گھر کے اندر ایئر کنڈیشن ہے, موبائل ہے, قالین ہے, شاندار کچن ہے, شاندار باتھ روم بنایا ہے, لیکن مر جائے گا تو کوئی چیز اس کے ساتھ کام نہیں آئے گی. اسی کو تو فرمایا وہ کشت 12 سمت یوم العمر, کہ جس دن قبر میں لیٹا ہوگا نہ نوٹوں کی گڈی جائے گی, نہ ڈمپر جائے گا, نہ مشین جائے گی, نہ شامی کباب بریانی جائے گی, نہ بیوی, نہ بچے, نہ مکان, نہ جو ہے اس دنیا سے کوئی سامان اس کے ساتھ نہ جائے گا. اسی لیے تو دھوکے کی جگہ فرمایا اس کو. لہذا اللہ تعالیٰ جس کو نور ہدایت عطا فرماتے ہیں اس کو اس دھوکے کی دنیا سے اس کا دل نہیں لگاتا. اسی لیے مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دنیا کو ہاتھ میں رکھنا جائز, جیب میں رکھنا جائز, لیکن دل میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے. اس کی مثال دی. اب کوئی کہے کہ مولانا صاحب تو ہم سے دنیا چھڑوا رہے ہیں. ارے نہیں بھائی, دنیا نہیں چھڑوا رہا, لیکن آپ اس مثال سے سمجھو. دیکھیے کشتی جو ہے پانی پر چلتی ہے کہ نہیں, لیکن اگر اس کی پانی کو کشتی میں ڈال دو تب کیا ہوگا, کشتی ڈوبے گی کہ نہیں ڈوبے گی؟ لیکن اگر وہی پانی کشتی کے نیچے ہو تو کشتی کے ذریعے چلنے کا ذریعہ ہے. تو میرے دوستوں, دنیا کی مثال بھی ایسی ہے کہ دنیا جب تک آس پاس ہے, بیوی ہے, اس سے جو ہے اپنی شہوت کی ضرورت کو پورا کرے, اولاد آئے, اولاد پیدا ہو, اس کو اللہ کی محبت سکھائے, اس کو حافظ بنائے, عالم بنائے اور اللہ والا بنائے, تو یہ مر جائے گا, یہ اولاد کام آئے گی, دنیا میں بھی اس کی خدمت کرے گی. اور مال ہے, وہ مال اپنی ضرورتوں کے لیے جمع کرے, حلال کھائے, اور جو اچھا کپڑا پہننے کو جی چاہتا ہے پہنے, گھڑی لینی ہے لے, موبائل لینے کو جی چاہتا ہے موبائل لے, کار لینی ہے کار لے لے, اور لیکن اس مال کے ساتھ مسجد میں لگائے, مدرسے میں لگائے, اللہ والوں پر خرچ کرے, غربا میں تقسیم کرے, یعنی اس مال کو کام میں لے آئے. اس کو فرمایا کہ یہ جو ہے تب یہی دنیا اس کی جو ہے آخرت کا ذریعہ بن جائے گی. دیکھو اتنی سی بات ہے, ذرا سا اس کا رخ بدلنا ہے، ذرا سا رخ بدلنا ہے، تو یہی دنیا ہماری آخرت کا ذریعہ بن جائے گی، ورنہ یہی دنیا عذاب بن جائے گی. اب جن گالوں پر، جن گالوں کے چکنے پن پر ناز کرتا ہے، یہ کیا دیکھو کہ کیونکہ گال کو چکنا کرنے کے لیے پہلے کرتا ہے جب سنگل کوٹ، پہلا کوٹ، پھر ڈبل کوٹ، پھر تیسرے کوٹ کا نام ہے کھوٹی اکھاڑ کوٹ، پھر دیکھتا ہے پہلے ایسے اس طرح پھرتا ہے، پھر تیسرا جو ہے ایسے کر کے پھرتا ہے، پھر ہاتھ پھیر کر دیکھتا ہے واہ کیسا چکنا ہے دیکھو ذرا، پھر آفٹر شیو لوشن بھی لگاتا ہے، پھر گالوں کو چکنا بناتا ہے. لیکن آپ یہ چکنے گال ذرا، یہی دھوکا ہے، دھوکا کہ دیکھیں یہ چکنے گال قبر میں کام آئیں گے کہ نہیں. ذرا دیکھیں تو بھائی، خود عقل اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، اس عقل کو استعمال کر کے دیکھیں کہ آیا یہ داڑھی، اگر ہم اپنے گالوں پر داڑھی سجا لیں، یہ داڑھی کام آئے گی یا ہمارے چکنے گال کام آئیں گے؟ ذرا خود فیصلہ کرتے ہیں. اور جو بڑی بڑی مونچھیں ہیں، بڑی بڑی مونچھیں ایسے تاؤ دیتا ہے بیٹھا ہے، یہاں تک کہ نماز بھی پڑھتا ہے نا، اس پہ بھی تاؤ دے رہا ہوتا ہے. اللہ میاں کو بھی دکھاتا ہے کہ مونچھوں کو تا یہ چل رہی ہے مونچھیں، اللہ میاں کو بھی تاؤ دیتا رہتا ہے. ہاں، یہ کیا کام آنے والی ہے خبر کے اندر؟ کیا جب فرشتہ آ کر پوچھیں گے کہ ہاں بھائی مر رب کا تیرا رب کون ہے؟ کہا خبر، جانتے نہیں میں کون ہوں، بتاؤ یہ مونچھیں کام آنے والی ہے؟ ذرا سوچے تو دوستو، درد دل سے کہتا ہوں کہ یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں. اگر کام آنے والی چیز ہے تو اللہ اس کے رسول کی محبت ہے، شریعت و سنت پر عمل کرے میرے دوستو، دنیا بھی سکون سے ہوگی، آخرت میں سکون سے گزرے گی. افسر یہ ہے پوچھو کو برابر کرے. آخر کیا بات ہے، اگر دسترخوان پر مرغی رکھی ہو اور دال رکھی ہو تو دال کی طرف دیکھنا بھی حرام سمجھتا ہے، کہتے ہیں اس وقت دال کی طرف دیکھنا گناہ کبیرہ ہے. ارے یار محمد آرام سے بیٹھ، تو کیوں اس کی نظر چھپا رہا ہے؟ اس وقت دال کی طرف، اگر مرغی دسترخوان پہ رکھی ہوئی ہے اور ایک طرف دال بھی ہے، تو کہتے ہیں خبردار دال کی طرف دیکھنا اس وقت گناہ کبیرہ ہے، بس ہم مرغی کو دیکھیں گے اور مرغی کھائے گا. بتاؤ، کہتے ہیں کیا افضل موجود ہے تو وہ فاتحے کی طرف کیوں جائے؟ جب مرغی موجود ہے تو دال کی طرف دیکھنا گناہ ہے، پھر کوئی دال کو پوچھتا بھی نہیں ہے. بلکہ اگر گوشت نظر نہ آئے دسترخوان پر تو ناک پوچھا ہوتا ہے آج پھر دال ہے. اسی لیے بیوی سے کہتا ہے پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، پکاؤ گی جس دن تم ارہر کی دال، سمجھ لو اسی دن میرا انتقال. دال نہ پکانا، بس گوشت کھلاؤ گوشت. یہ سب کہاں تک کام آنے والی چیز ہے. تو لہٰذا جب گوشت ہو تو گوشت کو کھاتا ہے، دال کو صرف دیکھتا بھی نہیں ہے. تو بھائی جب افضل موجود ہے، یہ مونچھوں کو بالکل برابر کرنا یہ افضل ہے، یہ افضل ہے، بالکل باریک کر دینا. لیکن چلو اگر مونچھیں رکھنی ہے، جائز کی صورت ہے، وہ جائز صورت یہ ہے کہ اوپر کا جو کنارہ ہے، اوپر کے ہونٹ کا یہ کنارہ، یہ اوپر کے جو ہونٹ کا یہ کنارہ، اس کو شفت علیا کا طرف آخر کہتے ہیں. اس کنارے کو کھلا رکھیں، یہ کنارے کو کھلا رکھیں تاکہ کم سے کم گناہ سے تو بچ جائے. یہ بڑی بڑی مونچھیں کام آئیں گی، بڑی بڑی مونچھیں کام آئیں گی. ذرا ذرا بڑی مونچھیں، ایک سپاہی کو ذرا مونچھوں سے کھڑی دے کر دکھاؤ. کوئی سپاہی بولے کہ اوے چالان لاؤ دکھاؤ، کاغذات دکھاؤ، تو مونچھوں کو تاؤ دے کر بولے ابے جانتا نہیں ہے مجھ کو، تب کہہ لے گا اچھا ابھی بتاتا ہوں تجھے میں. ایک سپاہی کے، ایک سپاہی کو ناراض نہیں کر سکتا. سوچو اتنے بڑے مالک کو، اتنے بڑے پالنے والے، اصلی طاقت تو اس کے ہاتھ میں ہے. دنیا کی ہر طاقت یہ عاجز ہے، اس کی طاقت محدود ہے، اللہ تعالیٰ کی طاقت غیر محدود ہے. واللہ اللہ تعالیٰ کی نافرمان کو وہ عذاب ملتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عذاب دیتا ہے پھر دنیا میں اس کو کوئی چین اور سکون نہیں دے سکتا. لہذا دنیا میرے دوستو یہ دھوکے کی جگہ، بالکل دھوکہ ہے. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، باتیں تو کئی مثال موجود ہے لیکن چلو اب مضمون کو لپیٹتا ہوں کیونکہ وقت منزل قریب آ رہی ہے. ایک ایک علامت ہو گئی، کس چیز کی علامت؟ نور ہدایت کی. اللہ تعالیٰ جس کو اپنی ہدایت کا نور عطا فرماتے ہیں، اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ دنیا جو دھوکے کی جگہ ہے اس سے دل نہیں لگانا. السجا فی عن دار الغرور، اس سے دھوکے کی جگہ دار الغرور ہے، اس سے دل نہیں لگاتا. بتاؤ بھائی یہ ڈمپر، یہ مشین ہے جو لائن سے کھڑی کی ہوئی ہے، اور گاڑیاں موبائل قبر میں کیا کام آئے گا؟ اعمال کام آئیں گے، اعمال کام آئیں گے، چکنے گال کام نہ آئیں گے. بعضے لوگ داڑھی تو رکھتے ہیں، بعضے لوگ داڑھی رکھتے ہیں لیکن اس میں کچھ کچھ گڑبڑ کرتے رہتے ہیں، اور وہ گڑبڑ یہ ہوتی ہے کہ ایک مٹھی سے کم، ایک مٹھی داڑھی رکھنا یہ واجب ہے، ادھر سے بھی ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی، یعنی دائیں بائیں ادھر سے اور سامنے سے، پھر اس کو یوں برابر کر لیں، تیل لگائے، کنگھی کرے، اچھا معلوم ہوتا ہے. تو باتیں لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ گڑبڑ کرتے ہیں، کچھ ابھی ہاتھ ان کا ایسے ایسے چل رہا ہوتا ہے، سینچی چل رہی ہوتی ہے. میرے دوستو ہمت کر لیں، جہاں اتنی ہمت کی تھوڑی سی اور ہمت کر لیں. اچھا بتائیے، داڑھی رکھنے سے اللہ خوش ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بس ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر پتھر برسانے والوں سے میں درخواست کرتا ہوں، درخواست نہیں کرتا کیونکہ میرا کام نہیں ہے، ان سے میں ان کے گوش گزار کرتا ہوں، ان کے کان میں یہ بات ڈالنا چاہتا ہوں کہ ان کے نام پر پتھر برسانے والے ذرا اپنے اعمال کی بھی فکر کریں. پتھر برسانا تو بہت مزیدار ہے کہ جوش آتا ہے، مزہ آتا ہے. جیسے پچھلے جمعے لڑکے چھیڑ رہے تھے، خام خام ہے، بس اتنی مصیبت کی ہوئی تھی کہ اللہ کی پناہ. تو لہٰذا کیا کام ہے؟ اچھا پھر دیکھو، جنگل میں شیر بھی ہوتا ہے، شیرنی بھی ہوتی ہے. جو شیر ہوتا ہے نا وہ جنگل کا بادشاہ ہوتا ہے، اور شیر کی داڑھی بھی ہوتی ہے، شیر کی داڑھی بھی ہوتی ہے اور پٹے بال ہوتے ہیں. اور شیرنی کی داڑھی ہوتی ہے بھائی؟ نہیں ہوتی نا شیرنی کی داڑھی. تو لہٰذا آپ بتائیے، شیر بننا چاہیے یا شیرنی؟ جو شیرنی بننا چاہے، جو شیرنی، وہ ہاتھ کھڑا کرے. اچھا ایک بھی ہاتھ نہیں کھڑا ہوا بھائی، یعنی ماشاءاللہ الحمدللہ. سب شیر بننا چاہتے ہیں، سب شیر ہیں، شیر بننا چاہتے ہیں، خوشی کی بات ہے. دیکھو شیرنی کوئی نہیں بننا چاہتا، بس تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے. ہمت کر لے، چھوڑ دے، آسان ہے، خود ہی نکل آئے گی. کھینچوانا نہیں پڑے گا، ملاؤں کے پاس کوئی مشین نہیں ہے کہ جو پکڑ کے کھینچ کے داڑھی نکال دیں گے باہر. لہٰذا ہمت کر لے، یہ کام آنے والی چیز ہے، نمبر ایک. اچھا پھر بازے لوگ اب دنیا سے دل اچاٹ ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری علامت بیان فرمائی، الانابۃ الی دار القلوب، جو آخرت کی طرف توجہ کرے. کیونکہ بعضے لوگ ایسے ملیں گے، عیسائی کہے گا دیکھو ہم نے دنیا چھوڑ دی. راہب ہوتے نا عیسائیوں کے پادری، وہ سب دنیا چھوڑ دیتے، شادی بھی نہیں کرتے، یہ اور باتیں زنا کر کے بدمائشی کرتے رہتے ہیں. نام تو ہوتا ہے کہ شادی نہیں کی لیکن سب چکھ لیتے ہیں وہ. اور ہندو ایسے ملیں گے جو جوگی، ہندو جوگی بہت ملیں گے، کہیں گے دیکھو ہم نے دنیا چھوڑ دی، نہ بیوی ہے، نہ بچے، نہ کاروبار، ہر وقت ننگ دھڑنگ جو ہے وہ سمندر کے کنارے بیٹھے ہوئے اور سٹے کا نمبر بتا رہے ہیں. چس پیتے بھی ہیں اور پلاتے بھی ہیں، پینے کا کام بھی ہے، پلانے کا کام بھی ہے، بیچنے کا کام بھی، ایجنٹ بھی چھوڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ کہیں گے دیکھو ہم نے دیکھا یہ ہماری، تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دنیا دھوکے کی جگہ سے دل نہ لگائے، دیکھو ہم نے بھی دل نہیں لگایا. لیکن فرمایا نہیں، دوسری علامت بیان فرما دی، الانابۃ الی دار القلوب، بے شک وہ دل تو نہ لگائے لیکن اس کے جو ہے وہ آخرت کی فکر بھی ہو اس کے اندر، یعنی شریعت اور سنت کے مطابق زندگی کی گزارتا ہو. چٹی پہن کر چٹے کا نمبر بتانا یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے، یہ نور ہدایت کی نشانی نہیں ہے، بلکہ ایک مٹھی داڑھی ہو، شلوار جو ہے ٹکنوں سے اوپر ہو اور جماعت سے نماز پڑھتا ہو. کیونکہ بعض نالائق مرشد بھی ہوتے ہیں، نالائق پیر، بے خدا پیر بھی ہوتے ہیں کہ بولو کہ بھائی نماز آپ مسجد میں نماز نہیں پڑھتے. ہاں جی ہم تو مکے مدینے میں پڑھ لیتے. تو ایسے نالائقوں کی روٹی بھی بند کر دو، کہاں جہاں آپ نماز پڑھتے ہیں آپ وہیں کا زمزم پیجیے، وہیں کی کھجوریں کھائیے، یا کہاں آپ کی مبارک جگہ کا کھائیے، یہ تو بہت ہی نامبارک جگہ ہے. پھر تین دن کے بعد مسجد میں صف اول میں کھڑے نظر آئیں گے. تین دن روٹی بند کیجیے، آزمائش شرط ہے. ایسا ہی ہوگا نا. بس تو الانابۃ الی دار القلوب نمبر دو. اور نمبر تین علامت کیا ہے؟ نمبر تین یہ الاستعداد للموت قبل نزول، یعنی مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرے، موت کو یاد رکھے. لیکن موت کو یاد رکھنے کے کیا معنی ہے؟ موت کو یاد رکھنے کے معنی نہیں، تسبیح ہاتھ میں، موت 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 موت، عورتوں کو بھی دیکھ رہے ہیں موت موت موت، ٹی وی پر نیا پروگرام آیا چینل، ہاں ذرا زی ٹی وی لگا نا، زی ٹی وی، موت 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 موت، یہ معنی موت کے نہیں ہے. اگر وہ چاہے ایک لفظ منہ سے موت کا نہ بولے، لیکن جو عمل کرتا ہے وہ یہ دیکھتا ہے کہ اللہ اس سے خوش ہوگا کہ ناراض ہوگا. بس اللہ خوش ہے، بس ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں، ہم ایسی لذتوں کو قابل لعنت سمجھتے ہیں کہ جن سے رب میرا دوست ناراض ہوتا ہے، کہ جن سے رب میرا دوستو ناراض ہوتا ہے. ہم ایسی لذت پر لعنت بھیجتے ہیں کہ جس سے اللہ ناراض ہو، اور جس سے اللہ خوش ہوگا ہم اس لذت کو اپنی سراخوں پہ رکھیں گے، استعمال کریں گے. اللہ کی طرف سے جاتے ہیں، بریانی کھاؤ، بریانی کھائیں گے، مرغی ہے، مرغی بھی کھائیے، مرغا بھی کھائیے اور چاہے مرغے کی طرح اذان بھی دیجیے، لیکن موت کے یہ معنی نہیں ہے. اور یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی نہیں فرمایا، یہ نہیں کہ ہر وقت موت کا اتنا استعداد ہے کہ تھتر تھتر کانپ رہا ہے، چار پائی پہ ہر وقت لیٹا ہے، بخار چڑھا ہوا ہے. نہیں، موت کے اتنا خوف نہیں مانگا حضور نے. آپ نے کیا مانگا؟ اللہ اکبر لنا من خشیتی کا. دیکھیے، من ہے، من طبعیہ ہے، یعنی اتنا خوف دیجئے، ما تحول بھی بینی و بین معاصی، جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان رکاوٹ بن جائے، حائل ہو جائے، بس دیوار بن جائے، اتنا خوف مطلوب ہے. دیکھو یار، تم ادھر سے ہٹو، مولوی صاحب کو تھوڑا سا آپ نظر نہیں آ رہے. علمی نقطہ ہے نا، من بازی من طبعیہ ہے کہ من خشیتی کا، پتا چلا اتنا خوف مطلوب نہیں ہے کہ تھر 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 ہر وقت کانپ رہے ہیں. نہ دنیا اتنا، کوئی بیوی نے کہا دوائی لا دو، تھر تھر کانپ رہا ہوں، دیکھتی نہیں ہوں مجھے موت کا خوف چڑھا ہوا. نہیں، یہ مطلوب نہیں ہے. مطلب کیا ہے؟ موت کے خوف کے معنی یہ کہ آج جو کام کرے اس میں یہ دیکھے کہ آخرت میں یہ کام میرے کیا کام رہے گا، یہ کام آخرت میں کچھ فائدہ ہے بھی کہ نہیں ہے. فضول کاموں سے وہ اپنی زندگی کو فارغ کر دے. یہ ہے موت کی تیاری کے معنی. اب اس پہ ایک قصہ سنیے، تھوڑا سا ہنسانے کا بھی ہے. ایک آدمی ہندوستان کا حج کرنے کے لیے گیا. اب وہاں سارے عرب، جیسے ایک ہندوستان میں ایک عورت گئی تو وہ بیچاری سیدھی سادی سی تھی، تو دیکھا کہ سارے عرب لوگ تو عربی میں بات کرتے ہیں، تو اس نے اپنی ساتھی سے کہا، ارے بھی یہاں تو ہر وقت لوگ قرآن شریف ہی پڑھتے رہتے ہیں. اب وہ عربی میں بات کر رہے ہیں، تو کہ یہاں تو ہر وقت یہ قرآن مجید ہی پڑھ رہے ہیں. تو اب وہ جب جا رہا تھا بس کے اندر، تو ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر تھا، تو ڈرائیور بس بہت تیز چلا رہا تھا. اب اس کو پیشاب لگا، تو اس نے سوچا میں ڈرائیور کو بتا رہے کہ مجھے پیشاب لگا ہوا ہے. اب پیشاب عربی میں پیشاب تو نہیں ہوتا. تب اس نے سوچا کہ ہم جو بولتے ہیں نا بالے لوگ، پیشاب کو موت بولتے ہیں، موت، تو موت بولتے ہیں نا کہ اس کو موت لگا ہوا ہے، یعنی پیشاب لگا ہوا ہے. تو اب وہ گیا ڈرائیور کے پاس جا کر کہتا ہے، یا شیخ موت موت. اب وہ ڈرائیور سمجھا کہ چونکہ میں گاڑی بہت تیز چلا رہا ہوں تو یعنی میں مر جاؤں گا. تو اس نے کہا، اللہ ہی لن تموت، کہ خدا کی قسم تو ہرگز نہیں مرے گا. اب وہ موت، ان کے موت بولتے ہیں، تو اس نے کہا، اللہ ہی لن تموت، کہ خدا کی قسم تو ہرگز نہیں مرے گا. اس نے کہا، یا شیخ موت موت. اس نے کہا، اللہ ہی لن تموت. نتیجہ ڈرائیور کی تو سمجھ میں اس وقت آیا جب بیچارے کا پیشاب نکل گیا. تو مطلب کیا ہے؟ موت کی تیاری کرے. ہر اپنے عمل کو دیکھے کہ میرے کس عمل سے اللہ خوش ہوگا اور کس عمل سے اللہ ناراض ہوگا. یہ ہے نور ہدایت کی علامات. تو لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ فمن یرید اللہ، اللہ جس کے لیے ارادہ فرماتے ہیں اس کو یہ نور نصیب ہوتا ہے. لہذا اللہ تعالیٰ سے کیا ہے؟ اب کہے کہ اللہ ہمارے لیے کیا ارادہ فرمائے گا، تو اللہ نے یہ خبر کیوں دی؟ اللہ نے یہ خبر کیوں دی؟ اپنے خزانے کا پتہ دیا نا کہ ہمارا یہ خزانہ ہے، ہم جس کے لیے ارادہ فرما دیتے ہیں اس کو نور ہدایت نصیب فرماتے ہیں. تب کیا ہے؟ یہ خزانے کی خبر دی. تب اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ آپ نے یہ خزانے کی خبر دیجیے، آپ اپنے خود سے ارادہ فرما دیجیے کہ ہمارے سینے کو بھی اسلام کے لیے کھول دیجیے، ہم کو نور ہدایت عطا فرما دیجیے. اور جن صحبتوں سے، جن صحبتوں سے نور ہدایت ملتا ہے، یعنی اللہ والوں کی صحبت سے، انہی صحبتوں سے نور ہدایت ملتا ہے. یہی وہ صحبتیں ہیں، یہی وہ مجلسیں ہیں میرے دوستو، جہاں نور ہدایت اللہ کی طرف سے تقسیم ہوتا ہے، اللہ کی طرف سے. اسی کو پھر شیخ فرماتے ہیں کہ یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، یا رب تیرے عشاق سے ہو میری ملاقات، قائم ہے جن کے واسطے یہ ارض و سماوات، سینے میں ہو جو درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے، سینے میں درد کا نشتر لیے ہوئے، صحرا و چمن دونوں کو مستر کیے ہوئے، اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر، اللہ کہے درد سے وہ اس طرح اختر، ارض و سما کی یہ فضا ہو جائے منور، جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی، جیتے ہیں جو تیرے لیے مرتے ہیں ہم وہی، جس دل میں تو نہیں وہاں جائیں گے ہم نہیں. پوچھوں گا اس سوختہ جہاں سے یہ با ادب، پوچھوں گا اس سوختہ جہاں سے یہ با ادب، ہم تشنہ لبوں کو پلائے گا جام کب، کس کے لیے دریا تیری آنکھوں سے رواں ہے، کس کے لیے تو پیری میں بھی رشک جواں ہے، کس کے لیے ہے کس نگاہ پاک کا تیرے جگر میں تیر، ایک حلق جو ہی جاتی ہے جس درد کی اسیر. یعنی اللہ والوں کو تلاش کرے. اللہ والوں کی صحبت سے میرے دوستو یہ نور ہدایت ملتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اپنی مہربانی سے اللہ تعالیٰ اس بیٹھنے کو قبول فرمائے اور میرے بولنے کو اور میرے بولنا میری زبان کو کہ جو بولنے میں مصروف ہوئی اور آپ کے کان کو جنہوں نے میرے بولنے کے لیے اپنے کان پیش کیے اللہ میری زبان کو آپ کے کان کو قبول فرمائے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو کہ اللہ تعالیٰ آپ جو ہے فائل حقیقی ہے, آپ جس کے لیے ارادہ فرما دیں اس کو نور ہدایت نصیب ہوتا ہے. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ سے فریاد کرتے ہیں کہ ہم سب کو نور ہدایت نصیب فرما دیجئے. یا اللہ یہ جو دنیا دار الغرور دھوکے کی جگہ ہے ہمارا دل اس سے یا اللہ پاک فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو اس سے پاک فرما دیجئے, اپنا تعلق اپنی محبت عطا فرما دیجئے, آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما دیجئے. یا اللہ جو جنت جو ہمارا اصلی ٹھکانہ ہے یا اللہ جنت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ ہمارا ہر عمل آپ کی مرضی کے مطابق ہو, گناہوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما دیجئے کہ ہر لمحہ آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کرے. یا اللہ شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے, سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو ہماری روح کو آپ اپنی جان پاک سے ایسا لیجیے کہ یا اللہ تعالیٰ ہم جان تو دے دیں لیکن آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ تعالیٰ ہمارا ظاہر ہمارا باطن اپنے دار کے قابل بنا دیجئے, جس صورت سے آپ خوش ہو. یا اللہ ہم کو توفیق دے دیجئے کہ ہم وہ صورت بنائیں اور جس سیرت سے آپ خوش ہو وہ ہمیں سیرت بھی عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت عطا فرما دیجئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرما دیجئے, اللہ والوں کی محبت عطا فرما دیجئے, نیک اعمال کی محبت عطا فرما دیجئے. یا اللہ گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما, نفس شیطان سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ اہل بلا کو اہل عافیت عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ جو پریشان ہیں ان کو عافیت عطا فرما, اہل قرض اہل مقروض کو یا اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرما, ان کے قرض کو ادا فرما. ہم سب کو رزق حلال عافیت اور فراوانی کے ساتھ عطا فرما, اہل مرض کو اہل صحت بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ جو پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما, جس کی جو حاجت ہے یا اللہ آپ ہماری تمام حاجات کو جاننے والے اے علیم و خبیر, ہماری تمام حاجات کو پورا فرما, نیک ارادوں میں بامراد فرما. اور یا اللہ ہمارے قلوب کو غیر اللہ سے بچا. یا اللہ تعالی ہم سب کو اپنا بنا. یا اللہ ہم سب کو ولی اللہ بنا. یا اللہ ہم سب کو تقوی والی حیات نصیب فرما, اپنے دوستوں والی حیات نصیب فرما. یا اللہ تعالی یا اللہ ہم اگر آپ کا بننا بھی بننا چاہے تو آپ اپنے فضل اور مہربانی سے ہمیں اپنا بنانے کا ارادہ فرما دیجئے. یا اللہ آپ جس کے لیے ارادہ فرما دے پھر یا اللہ تعالی اس کو ساری دنیا کی گمراہ کن ایجنسیاں بھی گمراہ نہیں کر سکتی, سورج اور چاند بھی اس کو خرید نہیں سکتے, حسینوں کا حسن بھی اس کو خرید نہیں سکتا. یا اللہ تعالیٰ وہ شامی کباب اور بریانی سے بھی نہیں بکتا, مال و دولت سے بھی نہیں بکتا, وزارت عثمان کی کرسی سے بھی نہیں بکتا, تاج و تخت سے بھی نہیں بکتا. یا اللہ ساری دنیا میں اس کو مل کر اس کو نہیں خرید سکتی. یا اللہ ہم کو اپنے نام باقی وہ لذت عطا فرما جو آپ نے اپنے ولی اللہ اور اللہ کو عطا فرمائی, جس کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دل دارم جواہر پا رہے عشق صابیل کے دار تیرے گردو مین سامانے کے بین دارم, کہ ولی اللہ اپنے سینے کے اندر اپنے دل میں ایک محبت اور سینے میں محبت بھرا دل رکھتا ہے اور اس دل کے اندر آپ کے قرب کا آپ کی محبت کا آپ کی معرفت کا آپ کے نور کا موتی ہے. ان سے اور کہا کہ مجھ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی امیر نہیں ہے. یا اللہ ہم سب کو اپنے قرب کا موتی عطا فرما, اپنی معرفت اور نور عطا فرما. یا اللہ ہم کو کیفیت احسانیہ نصیب فرما. یا اللہ ہم سب کو تقوی عطا فرما, درد دل عطا فرما, درد محبت عطا فرما. یا اللہ تعالی ہماری خطاؤں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری کمزوریوں کو معاف فرما. یا اللہ جتنی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہے ہم شکر ادا کرتے ہیں. یا اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو متحد فرما. یا اللہ تعالی یا اللہ اہل پاکستان اور اہل اسلام کو شوکت عطا فرما. یا اللہ اہل پاکستان اور اہل اسلام کی یا اللہ تعالی ان کے عزت عطا فرما, اسلام کا بول بالا فرما. یا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے ساتھ صحیح تعلق نصیب فرما. یا اللہ تعالیٰ یا ہم آپ کے نام پر کافر آپ کے نام پر مسلمانوں کو پیٹ رہے ہیں, یا اللہ آپ اپنے نام کے صدقے میں مسلمانوں کی عزت
رکھ لیجئے، یا اللہ تعالیٰ ان کی قسمت کو بدل دیجئے، یا اللہ تعالیٰ عزت و شان و شوکت نصیب فرما دیجئے، یا اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہمارے مسلمان بھائیوں کو توفیق عطا فرما کہ خلاف شریعت اور خلاف سنت کسی احتجاج، کسی ریلی، کسی یا اللہ تعالیٰ مارچ میں شریک نہ ہو. یا اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرما، فہم سلیم عطا فرما، قلب سلیم عطا فرما. اپنے فضل اور مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہم کو بھی ہمارے گھر والوں کو لو بھی اللہ والا بنا دیجئے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان ہوگی، اذان کے بعد سنت کے لیے وقت دیا جائے گا.